بسم الله الرحمن الرحيم مكتب طوعيت الجاليات خائل يعني اسلامي دعوت و گائیڈنس سینٹر خائل مملکت سعودی عربیہ کی بے مثال پیشکش فیضہ قول خطیب و مقرر سید معراج ربانی محمد اسماعیل فاضل مدینہ منورہ یونیورسٹی سعودی عرب محترم ربانی صاحب کی مختلف موضوعات پر آڈیو اور ویڈیو کیسٹ حاصل کرنے کا پتہ مکتب جالیات حائل سعودی عربیہ پوسٹ بس نمبر 2843 یعنی 2843 فون نمبر 5334748 5334748 پانچ نمبر 5432211 5432211 حائل کا کوڈ نمبر 06 حضرات کیسی سن کر آپ کے ذہن میں کچھ شبہات یا ڈاؤٹس پیدا ہو تو آپ ہم سے ضرور رابطہ کریں اور اپنے قیمتی مشوروں سے ہمیں ضرور نوازیں ہم آپ کے بے حد ممنوع و مشکور ہوں گے اللہ ہم سب کو صراط مستقیم کتاب و سنت سے چلنے کی توفیق بخشے آمین لیجئے پروگرام سماعت فرمائیے تقریر کا موضوع ہے غیب دا کون خطیب و مقرر سید معراج ربانی محمد اسماعیل لیجئے سماعت فرمائیے شکریہ
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد تمام قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جنہیں اللہ وحدہ لا شریک نے ساری کائنات کا ہادی اور رہنما بنا کر کے اس دنیا میں مبعوث فرمایا اور جن کا نام نامی اسم گرامی محمد اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اہل بدعت ہی اہل سنت ہیں، اہل بدعت ہی اہل سنت ہیں، کیا خدا کی قسم جھٹائی ہے، اہل بدعت ہی اہل سنت ہیں، کیا خدا کی قسم جھٹائی ہے، شرک کا نام رکھ لیا توحید، میرے اللہ تیری دہائی ہے، شرک کا نام رکھ لیا توحید، میرے اللہ تیری دہائی ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں، آج کے خطبہ جمعہ میں جس موضوع کے اوپر میں روشنی ڈالنا چاہتا ہوں وہ علم غیب ہے۔ علم غیب کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کیا اس کائنات میں کوئی ایسی بھی مخلوق ہے جسے غیب کا اختیار اور تصرف دیا گیا ہو؟ اور اس طرح کی بہت ساری باتیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اور اس کی حقیقتیں آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے آئیے غیب کی حقیقت سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ غیب کس کو کہا جاتا ہے, غیب کی حقیقت کیا ہے, غیب کیا چیز ہے. غیب کے معنی ہوتے ہیں چھپی ہوئی چیز کے, جو چیز پوشیدہ ہو چھپی ہوئی ہو اسے غیب کہا جاتا ہے. اور علم غیب جو اسباب و آلات سے بلند کسی بھی توسط اور وساطت سے ورا اسے علم غیب کہا جاتا ہے, جسے کسی وسائل یا ذریعے سے نہ معلوم کیا جائے, کسی بھی سبب اور اسباب سے ورا ہو وہ چیز, کوئی چھپی ہوئی چیز بغیر کسی توسط کے بغیر کسی ذریعے سے چھونے سے دیکھنے سے چکھنے سے اور دیگر جو جن چیزوں سے آدمی کسی بات کا علم حاصل کرتا ہے ان تمام چیزوں سے پرے الگ تھلگ جس چیز کو حاصل کیا جائے اسے علم غیب کہا جاتا ہے. پوشیدہ چیز کو جاننا حاصل کرنا اسے علم غیب کہا جاتا ہے. اور یہ ایک صفت ہے, یہ ایک گن ہے جو صرف اللہ وحدہ لا شریک کو حاصل ہے. اللہ تبارک و تعالی سبب اور اسباب سے منزہ اور پاک ہے. اللہ وحدہ لا شریک کو کسی بات کے جاننے کے لیے کوئی ذریعہ یا کوئی وسیلہ یا کوئی واسطے کی ضرورت نہیں ہوتی. اللہ تعالیٰ چھپی ہوئی باتوں کو چھپی ہوئی چیزوں کو جانتا ہے. یہ صفت صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ہے. اس کے علاوہ کسی بھی مخلوق کو یہاں تک کہ انبیاء اور رسل کو بھی اس علم غیب کے اوپر اختیار اور اس کے اوپر دسترس حاصل نہیں ہے. یہ متفقہ فیصلہ ہے اہل سنت والجماعت کا, یہ مومنین موحدین کا اور سلف صالحین کا اور کتاب و سنت کے اوپر عمل کرنے والوں کا متفقہ فیصلہ ہے کہ یہ صفت یہ گڑ صرف اللہ وحدہ لا شریک کو ہے. غیب کا معلوم کرنا کسی انسان کے اختیار سے باہر ہے. غیب کی کنجیاں اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے پاس رکھی ہیں. کسی بڑے سے بڑے انسان یا مقرب سے مقرب ترین فرشتے کو بھی غیب کے معلوم کرنے کا اختیار اللہ وحدہ لا شریک نے نہیں دیا ہے کہ وہ جب چاہیں اپنی مرضی سے غیب معلوم کر لیں اور جب چاہیں اپنی مرضی سے غیب نہ معلوم کریں. یہ اختیار اللہ وحدہ لا شریک نے کسی بھی مخلوق کو نہیں دیا ہے, بلکہ اللہ وحدہ لا شریک اپنی مرضی سے کبھی کسی کو غیب کی جس قدر بات بتانا چاہتا ہے بتا دیتا ہے کسی بھی مخلوق کسی بھی بندے کو. یہ غیب کا بتلا دینا اللہ کے ارادے اور اس کی منشا پر موقوف ہے. وہ جب چاہتا ہے, جب اس کا ارادہ اور اس کی خواہش ہوتی ہے کسی کو اس غیب کی بات کو بتلا دیتا ہے. کسی کی خواہش کسی کی منشا پر اللہ وحدہ لا شریک نہیں بتلاتا ہے, بلکہ وہ مختار کل ہے, وہ اپنے ارادے کا مالک ہے, اپنی مشیت کا تنہا مالک ہے. اس کے اوپر کسی کا دباؤ نہیں, اس کے اوپر کسی کا زور نہیں, اللہ کے اوپر کسی کا دباؤ نہیں ہے, نہ وہ کسی سے ڈرتا ہے, نہ اس کے اوپر کسی کا خوف ہے, بلکہ اپنی منشا اور اپنے ارادے سے جس کو چاہتا ہے غیب کی باتوں کو بتلا دیتا ہے. اب جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ میں ایسا علم جانتا ہوں جس سے چھپی ہوئی چیزیں معلوم ہو کر لیتا ہوں اور ماضی گزرے ہوئے اور مستقبل فیوچر کی باتیں وہ میں بتا سکتا ہوں, تمہارے دل کے اندر جو باتیں ہیں وہ میں جانتا ہوں, چھپی سے چھپی ہوئی باتوں کو کی مجھے خبر ہوتی ہے, ایسا شخص دعویٰ کرنے والا کذاب ہے, جھوٹا ہے اور وہ الوہیت کا دعوے دار ہے. اگر کسی نبی کسی ولی کسی پیر کسی شہید یا کسی بھوت یا کسی پریت یا کسی جن یا کسی دیوی یا دیوتا یا کسی پنڈت یا فال کھولنے والے جفال رمال یا جتنے نجومی سجومی جتنے بھی ہیں ان کے سلسلے میں اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ ان کے اختیار میں غیب کا علم ہے, وہ جب چاہیں جو بتلا دیں,
جو چاہیں سو کر دیں وغیرہ وغیرہ, یہ جتنی بھی چیزیں ہیں, ایسا ماننے والا, ایسا عقیدہ رکھنے والا مشرک ہو جاتا ہے. خواہ وہ نبی کے بارے میں عقیدہ رکھے یا کسی برہمن یا کسی پری یا کسی بھوت یا کسی جن یا پریت یا کسی نجومی یا کسی فال کھولنے والے کسی کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھے, وہ آدمی مشرک ہو جاتا ہے. اور قرآن آیات اس کے اوپر شاہد ہیں اور گواہ ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو علم غیب نہیں ہے, وہی عالم الغیب والشہادہ ہے. اور جو شخص اس بات کا دعویٰ کرے کہ اس کے علاوہ بھی دوسرے عالم الغیب والشہادہ ہیں تو وہ آیات قرآنیہ کا منکر ہے, قرآن کریم کا وہ منکر ہے. دوستو, بزرگوں اور بھائیوں, غیب کی یہ حقیقت سمجھ لینے کے بعد آئیے آج ہمارے ملکوں میں نبیوں کے معجزات, جس کے بارے میں آپ کو بتلایا جا چکا ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ معجزے جو ہوتے ہیں وہ انسانی عقل اور اس کے تصور سے بالا تر ہوتے ہیں, اور یہ اللہ وحدہ لا شریک اپنے نبیوں کے ہاتھوں پر, اپنے رسولوں کے ہاتھوں پر جب وہ چاہتا ہے ان معجزات کو ظاہر فرماتا ہے. اس کی مثالیں آپ کے سامنے موجود ہیں. حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے عصا زمین کے اوپر ڈالا, وہ عصا, وہ چھڑی, وہ لاٹھی سانپ بن گئی, وہ عصا سانپ بن گیا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بھی معلوم نہیں کہ یہ عصا یا یہ ڈنڈا میں زمین کے اوپر ڈالوں گا تو یہ سانپ بن جائے گا. چنانچہ قرآن اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ جب انہیں حکم ہوا اور انہوں نے عصا کو زمین کے اوپر ڈالا تو فوراً وہ جب سانپ بن گیا پھڑاتا ہوا تو خوف اور دہشت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پیٹ پھیر کر کے بھاگے. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ڈرو نہیں, اس عصا کو پکڑ لو, ہم پھر اسے عصا بنا دیں گے. حضرت موسیٰ نے تب پکڑا اور جگہ کے وہ پھر لاٹھی بن گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا معجزہ کہ وہ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا فرماتے تھے تو مردہ اس سے بیٹھ جایا کرتا تھا. حضرت عیسیٰ کا یہ بھی معجزہ کہ جب وہ کسی برف والے شخص مریض کے اوپر ہاتھ پھیرا کرتے تھے تو اللہ وحدہ لا شریک اسے شفایاب کر دیتا تھا, اسے شفا دے دیتا تھا. پیغمبر اسلام جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ بھی یہ معجزہ ہے کہ آپ انگلی سے اشارہ آپ نے فرمایا تو چاپ دو ٹکڑے ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیالے کے اندر پانی رکھا تو آپ کی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے. اس طرح کے اور بھی بے شمار معجزات ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء اور رسول کے بھی معجزات. غرض آج ہمارے ملکوں میں یہ معجزات جتنے نبیوں کا کوئی دخل نہیں ہوتا ہے, یہ نبی اس بات کی طاقت نہیں رکھتا ہے کہ وہ خود سے یہ بات کر دے. یہ اللہ وحدہ لا شریک اسے اپنے نبیوں کے ہاتھوں پر ان کی نبوت کو ثابت کرنے کے لیے, ان کی نبوت کی دلیل کے لیے لوگوں کے سامنے ان کے ہاتھوں پر ان معجزات کو ظاہر فرماتا ہے کہ اے لوگوں, یہ جو آدمی, یہ جو شخص تمہارے درمیان ہے, جس آدمی کو میں نے رسول اور نبی بنایا ہے, یہ کوئی عام سا آدمی نہیں ہے, تم میں بڑا ہی مخصوص آدمی ہے اور میرا بہت ہی مقرب بندہ ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ عادت سے بالا تر چیز ہم نے اس کو عطا فرمائی ہے کہ جب وہ ہاتھ پھیرے تو اسے چبا ہو جائے, انگلی سے اشارہ کرے تو سانپ دو ٹکڑے ہو جائے, پانی کے اندر ہاتھ ڈالے تو یہ گوشت اور ہڈیوں کے بنے ہوئے یہ ہاتھ اور خون, اس کے خون نکلنے کے بجائے اس سے پانی کے فوارے نکل پڑے. یہ عادت سے بالا تر چیز ہے, یہ معجزہ ہے جو اللہ وحدہ لا شریک اپنے رسولوں کے ہاتھوں کے اوپر ظاہر فرماتا ہے. اس حقیقت کے سمجھ لینے کے بعد آج انہیں معجزات کا سہارا لے کر ہمارے ملکوں کے اندر بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے آپ کو دنیا کے اندر سب سے بڑا مومن اور مسلمان سمجھتے ہیں. میں نام نہیں لینا چاہتا اور آپ حضرات اس حقیقت سے واقف ہیں جو اہل بدعت ہیں لیکن لیبل اہل سنت کا لگایا ہوا ہے انہوں نے. وہ یہ دعوے کرتے ہیں کہ دیکھو فلاں کو بھی علم غیب ہے, فلاں کو بھی علم غیب ہے, فلاں جو چاہیں وہ کر دیں, فلاں کو بھی یہ طاقت ہے, وہ تمہارے دلوں کی باتوں کو جانتے ہیں, فلاں کو غیب ہے, فلاں کو غیب ہے. اور ثبوت میں قرآن کی وہ آیتیں پیش کی جاتی ہیں جنہیں معجزات کے طور پر اللہ وحدہ لا شریک نے بیان فرمایا ہے اور ان کے معجزات کے تعلق سے وہ ذکر کیا اور یہ اسی چیز کے لیے مخصوص کر دی گئی. چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزے کا سہارا لے کر آج امت کو اس طرح بھی گمراہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں فرمایا کہ اللہ حضرت عیسیٰ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انبئکم بما تاکلون وما تدخرون فی بیوتکم، میں تمہیں بتاتا ہوں، خبر دیتا ہوں ان باتوں کی جو تم ان چیزوں کی جو تم کھاتے ہو، وما تدخرون فی بیوتکم، اور جو تم اپنے گھروں میں جمع کرتے ہو. اور کہتے ہیں دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام غیب جانتے تھے، جبھی تو پیٹ کی چیزیں بتا دیا کرتے تھے، وہ گھروں میں کیا رکھے ہوئے ہیں اس کا بھی علم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو تھا. میرے عزیزو، میرے دوستو اور بھائیو، یقیناً قرآن کریم کا ترجمہ یہی ہے، لیکن اس سے یہ مفہوم نکالنا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس غیب کو جانتے تھے، ان کے اندر یہ اختیار اور ان کے اندر یہ طاقت تھی کہ وہ بتا دیتے تھے، ہرگز نہیں، یہ ماننا کفر ہے. کیوں؟ اللہ وحدہ لا شریک کا یہ معجزہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے نبیوں کو اطلاع دیتا ہے، غیب کی باتوں کی اطلاع دیتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتلایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بتلایا کہ دیکھو اس نے یہ کھایا ہے، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اس نے یہ چیز کھائی ہے، ان کے گھروں میں وہ چیز ہے، تب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو معلوم ہوا وہ چیز ہے. نبی اپنی طرف سے کوئی بات نبی نہیں کرتا ہے. تو جب اللہ وحدہ لا شریک نے نبی کو یہ بات بتلا دی تو غیب کا اصلی جاننے والا تو وہی ہوا نا، وہی جانتا ہے نا کہ ہم نے کیا کھایا کیا پیا ہے، اللہ وحدہ لا شریک کو اس کا علم ہے. اب اس نے جب بتلا دی تو نبی کو وہ چیز معلوم ہو گئی، تو کسی کے بتلانے سے جو چیز معلوم ہو وہ غیب نہیں کہلاتی ہے، وہ پوشیدہ نہیں ہوتی ہے، وہ ظاہر ہو جاتی ہے. تو یوں کہا جائے کہ نبی کو اطلاع علی الغیب ہوتا ہے، یعنی اللہ غیب کی باتوں پر اسے اطلاع دیتا ہے کہ دیکھو یہ علم میرے پاس ہے کہ اس نے کیا کھایا کیا پیا ہے، اب ہم تمہیں اس بات کی اطلاع دیتے ہیں کہ اس نے یہ کھایا ہے یہ پیا ہے، تو یہ غیب نہیں ہوا. اگر آپ کی نگاہوں سے کوئی چیز اوجھل ہو اور کسی کے بتلانے پر آپ کو وہ چیز پتہ چل جائے تو آپ کیا دعویٰ کریں گے کہ آپ کو غیب کا علم ہے؟ آپ کے گھر ولادت ہوئی یا کچھ ہوا، حادثہ ہوا، اور آپ کو کسی طرح سے ٹیلی فون کے ذریعے یا تار کے ذریعے کسی طرح سے آپ کو بتا دیا گیا کہ جناب آپ کے گھر میں یہ حادثہ ہوا ہے یا ولادت ہوئی ہے، تو یہاں آپ دوستوں کے سامنے سینہ تان کے کہیں گے جی ہمیں علم غیب ہے، ہمارے گھر بچہ پیدا ہوا مجھے پتا ہے؟ ہرگز نہیں، یہ غیب نہیں ہوتا ہے. آپ نے کسی ذریعے سے اس کے اوپر اطلاع پائی ہے تو یہ غیب نہیں ہے. اسی طرح نبیوں نے اطلاع پائی ہے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے، اور اللہ وحدہ لا شریک نے یہ کہنا کہ انہیں سب کچھ علم دے دیا ہے اور سب کچھ بتا دیا ہے، مستقبل کا، ماضی کا، حال کا، سب کچھ کا انہیں پتا ہے، اور اللہ تعالیٰ وہاں بیٹھا ہوا بس مجبور محض بیٹھا ہوا ہے. وہ جب چاہیں جب معلوم کر لیں، جس بات کی اطلاع چاہیں جب چاہیں، جس کے دل کی بات معلوم کر لیں جب چاہیں، جو کر دیں جب چاہیں انہیں پتا چل جائے. یہ دعویٰ کرنا یہ سراسر کفر ہے، اور سراسر یہ شرک باللہ ہے، اللہ کے علم میں بندوں کو، مخلوقات کو شریک کرنا ہے. اور اگر بات یہیں تک ہوتی کہ کسی نبی تک یہ بات محدود ہوتی، نبیوں اور رسولوں تک یہ بات محدود ہوتی تو ماننے والی، چلو ہم سب ہم مانتے کیا بہرحال، پھر بھی ایک حد تک کچھ صبر اور اطمینان کی بات تھی، اور ایک حد تک کچھ گنجائش تھی کہ چلو زبان کو تھوڑا بند رکھا جائے. لوگوں نے نبی تو نبی، رسول تو رسول رہے، بلکہ یہاں تک دعویٰ کیا کہ ان کے پیر کو، ان کے مرشدوں کو، غوث کو، قطب کو، اردان کو، اوتاد کو، ملنگ کو، سائیں کو، سب کو، یہاں تک کہ کتے بلی سب تک کو علم غیب ہے، اور یہ تمام سب انہیں دے دیا گیا ہے نعوذ باللہ. اس ایک گمراہیت کے راستے کو کھول کر کے انہوں نے ہزاروں گمراہیت کے راستے کھولے، ایک نبی کے سلسلے میں یہ عقیدہ رکھ کر کے انہوں نے نہ جانے کن کن لوگوں کو غیر داں ثابت کیا، اور کہا یہ غیر جاننے والے، یہ غیر جاننے والے ان کے اختیار میں ہیں، فلاں کے اختیار میں ہیں، جو چاہیں دیں، انہیں پتا ہے، یہ لوہے محفوظ میں سب کچھ دیکھتے ہیں. اور یہ سب باتیں سب کتابوں کے اندر، ایک مخصوص فرقے اور جماعت کی کتاب کے اندر یہ سب باتیں موجود ہیں. یہ کوئی مبالغہ نہیں ہے، بلکہ جتنا میں بولوں اتنا کم ہی ہے، اس سے زیادہ ان کی کتابوں میں وہ باتیں موجود ہیں. چنانچہ میں نام نہیں لینا چاہتا، نہ میں نام لوں گا، کیونکہ بہت سارے لوگوں کے پیشانیوں پہ بل پڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ نام لیتے ہیں. اب نام نہ لیں تب بھی ایک مصیبت ہوتی ہے کہ پتہ نہیں کس کو کہہ رہے ہیں، اور نام لو تب بھی مصیبت ہے کہ جناب علی یہ کھلم کھلا بیان کر دیتے ہیں. تو میرے عزیزوں، وہی والی کہانی ہو گئی کہ سمجھ میں کچھ نہیں آتا کہ چھیڑو داستہ کیسے، رلاؤں تو بغاوت ہے، ہنساؤں تو بغاوت ہے، دونوں مقصدے میں ڈال دیا گیا. بہرحال، لیکن آپ حضرات ماشاء اللہ سمجھدار ہیں، اور خطبوں سے اور لوگوں کی تقریروں سے اور لوگوں کے نظریات اور خیالات سے، اور اپنے ملکوں میں جو اس قسم کے شعبے باز اور جو اس قسم کے سڑک چھاپ مفتی لوگ ہیں، محدثین اور علماء مفکرین اپنے ملکوں میں بنتے ہیں اور نعرے لگواتے ہیں، شیخ الاسلام غازی ملت اور غازی اور مفکر ملت اور ہمدردان ملت کے، اور حضرات ان سے بخوبی واقف ہیں، ان کی کتابوں کے اندر یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے. چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ اللہ نے نبی کو ماکان، یعنی جو ہو چکا، وما يقول, اور جو قیامت تک ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ نے سب علم نبی کو دے دیا ہے, یہاں تک کہ وہ پانچ مخصوص علم, وہ پانچ مخصوص علم جس کے بارے میں اللہ نے قرآن میں دعویٰ کیا اور ابھی میں وہ آیتیں بتاؤں گا, اس کے بارے میں بھی عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ وہ بھی نبی کو دے دیا گیا ہے اور نبی کو اس کا علم ہے. اسی طرح سے یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ حضور کو تمام گزرے ہوئے اور آنے والے واقعات جو لوح محفوظ میں درج ہیں بلکہ ان سے بھی زیادہ کا علم اللہ تعالیٰ یعنی ہو گیا ہے اور ان کو حاصل ہو چکا ہے. اسی طرح سے یہ عقیدہ رکھا جاتا ہے کہ آپ کو قیامت کا علم بھی ملا کہ کب قیامت آئے گی. اسی طرح حضور مدینے میں رہ کر ذرے ذرے کا مشاہدہ فرما رہے ہیں, اپنی امت کے احوال کو دیکھ رہے ہیں. اسی طرح ایک مجدد دین ملت فرماتے ہیں کہ حضور کو نہ صرف یہ کہ خود ان باتوں کا علم ہے بلکہ ان باتوں کا علم ہے بلکہ یعنی یہ جتنی بھی غیبیات کی چیزیں ہیں نہ کہ حضور کو ان باتوں کا علم ہے بلکہ حضور کو یہ بھی اختیار ہے کہ یہ علم جسے چاہیں عطا کر دیں. اللہ اکبر, ابھی تک تو اللہ ہی تک بات رہی نا کہ اللہ جسے چاہے عطا کر دے, اب حضور کو بھی یہ عقیدہ رکھا جانے لگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی جسے چاہیں یہ علم عطا کر دیں. اسی طرح سے قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا کہ وہ ہوا بکل شیئن علیم, وہ اللہ ہے جو ہر چیز کا جاننے والا ہے. لیکن اس فرقے کے مولوی نے اس کا ترجمہ کیا اور اس کی تفسیر بیان کی کہ وہ ہوا علی کل وہ ہوا بکل شیئن علیم, وہ ہر چیز کا جاننے والا, اس سے مراد یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ ہر چیز کے جاننے والے. اس طرح کی تعویلات خود بدلتے نہیں, قرآن کو بدل دیتے ہیں. یہ کس طرح سے امت کو گمراہ کیا جاتا رہا, اور یہ تو یہ رہے میرے دوست, فرماتے ہیں کہ نبی پر کوئی چیز کیوں پوچیدہ رہے, وہ تو نبی ہیں. حالانکہ حضور کی امت نے ساتوں کتب ان باتوں کو, ان غیب کی باتوں کو جانتے ہیں, جبکہ ان کا مرتبہ غوث کے نیچے ہے. یہ ساتوں کتب غوث کے نیچے ہیں, انہیں ان باتوں کا پتا ہے, تو پھر غوث کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر غوث کو جب یہ باتیں معلوم ہے تو پھر نبی کا عالم کیا ہوگا؟ اور پھر دیکھیں اس طرح سے سلسلے جوڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ پھر ان کا کیا پوچھنا جو سب اگلوں پچھلوں سارے جہان کے سردار اور ہر چیز کے سبب ہیں اور ہر شے انہی سے ہے. یہ ان کی کتابوں کے اندر یہ باتیں موجود ہیں, یہ چیزیں نوٹ ہیں, اور اس سے زیادہ باتیں موجود ہیں. میں آپ کے سامنے انہیں کہاں تک لا لا کر کے بیان کروں. کتابیں بھری ملفوظات اعلی حضرت, فتاوی افریقیہ, خالص الاعتقادات, اور اس طرح کی دولت المکیہ, اس طرح کی بہت ساری کتابیں ہیں ان بے چارے لوگوں کی, مسکینوں کی, جو ان کے مولویوں نے انہیں لکھ لکھ کر کے گمراہ کی ہیں, اور اس طرح کے دعوے ان کتابوں کے اندر موجود ہیں. یہ عقیدہ آج امت کے اندر پھیلایا جاتا ہے اور امت کو گمراہ کیا جاتا ہے, اور جو ان عقیدے کا انکار کرے, جو اللہ وحدہ لا شریک کے لیے علم غیب کو ثابت کرے, اور جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر لگائی گئی ان تہمتوں کو, ان جھوٹوں اور مکار باتوں کو اور ان افتراضیوں کو اللہ کے نبی سے الگ کرے, دور کرے, اور انکار کرے کہ یہ اللہ کے نبی کے اوپر جھوٹ باندھا گیا ہے, یہ اللہ کے نبی کے اوپر افترا کیا گیا ہے, یہ اللہ کے نبی کی توہین ہے, اور یہ اللہ کے نبی کی گستاخی ہے, ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ وہابی لوگ ہیں, ان کی باتیں نہ سنو, یہ گستاخ رسول ہیں, یہ غدار مصطفیٰ ہیں, یہ دشمنانے مصطفیٰ ہیں نعوذ باللہ. اور یہ بھولا بھالا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کا یہ آدمی یہ نہیں سوچتا ہے کہ یہ لوگ جس طرح جنو کو خرد اور خرد کو جنو کا نام دیتے ہیں, پاگل پری کو عقل اور عقل کو پاگل پری ثابت کرتے ہیں, اور کس طرح سے یہ قرآن و حدیث کو الٹ پھیر کر کے امت کے ذہنوں میں یہ باتیں پھیلا رہے ہیں. آؤ اللہ وحدہ لا شریک کا فرمان سنو. میں انشاءاللہ تعالی یہ عقیدہ سننے کے بعد میں اللہ کا فرمان وہ آپ حضرات کے سامنے, پھر اس کے بعد میں احادیث کی روشنی میں, سیرت اور واقعات کی روشنی میں, اسی طرح سے اور جو شبہات اور وہ آیتیں جن سے یہ دلیلیں پکڑی جاتی ہیں وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ میں اپنے ان خطبوں میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا, اور دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا, تاکہ آئندہ آپ گمراہیت کے دلدل میں نہ پھنسیں. اور آپ کو پتا ہے انشاءاللہ قرآن و حدیث کے یہ دلائل, قرآن و حدیث کے پشتارے, قرآن و حدیث کے یہ براہین, ان کے اوپر ایک برق کی طرح گریں گے, ایک بجلی کی طرح گریں گے, جو کفر کے ایمانوں کو متدلدل کر دیں گے, جو باطل پرستوں کے نہلوں کو چکنا چور کر دیں گے, اور ان کے افکار و نظریات کو بالکل ذرے کی ریت کے ذروں کی طرح اڑا کر کے قرآن و حدیث کے یہ جھونکے اور قرآن و حدیث کے یہ طوفان انہیں اڑا کر کے کسی گٹر اور کسی دوسری جگہ میں لے جائیں گے. میرے عزیز, یہ قرآن و حدیث کی باتیں ہیں, یہ اللہ اور رسول کے کلام ہیں, یہ کوئی منطقیانہ فلسفے کی باتیں نہیں ہیں. اور ایک مومن اور موحد وہ ہے جو اللہ کے کلام کے اوپر سچے دل سے یقین رکھے, اور مصطفیٰ جان رحمت جناب صلی اللہ علیہ وسلم کے باتوں کے اوپر سچا پکا یقین رکھے. اور یہ واقعات نہ کسی ضعیف اور نہ کسی گڑھی ہوئی روایات اور نہ کسی الم گلم روایات سے ہم دلیل لیتے ہیں, ہم صحیح اور سری باتیں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے, جس میں کسی بھی مائی کے لال کو انگلی رکھنے کی بھی گنجائش ان شاء اللہ تبارک و تعالیٰ ہم نہیں دیں گے اور نہ کوئی رکھ سکتا ہے. ہے انشاءاللہ آؤ اللہ وحدہ لا شریک کا فرمان سنو. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بارے میں ارشاد اپنے نبی سے مخاطب ہو کر کے ارشاد فرماتا ہے قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب. سورہ انعام آیت نمبر 25-50. اے اللہ کے نبی اے محبوب آپ اپنی زبان مبارک سے لوگوں سے یہ کہہ دیجئے لوگوں کے سامنے یہ واضح کر دیجئے کہ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ میں تم سے یہ بات نہیں کہوں گا نہ میں تم سے یہ بات کہتا ہوں کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. میں ہرگز یہ بات اپنی زبان سے نہیں کہتا کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں. ولا عالم الغیب اور نہ ہی میں غیب کو جانتا ہوں. میں غیب کو بھی نہیں جانتا ہوں اور نہ ہی میرے پاس اللہ وحدہ لا شریک کے خزانے ہیں. یہ تو صرف اللہ وحدہ لا شریک کی شان ہے. یہ قرآن بول رہا ہے. اور دوسری آیت کریمہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا وعندہ مفاتیح الغیب لا یعلمها الا هو وهو یعلم ما فی البر والبحر. سورہ انعام آیت نمبر 69 آیت نمبر 61 اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وعندہ اور اللہ ہی کے پاس مفاتیح الغیب غیب کی کنجیاں ہیں غیب کی چابیاں ہیں غیب کے نکاح ہیں. لا یعلمها الا اللہ اللہ وحدہ لا شریک ہی ان کنجیوں کو جانتا ہے اور جب چاہتا ہے کھول کے کسی کو بتلا دیتا ہے ورنہ یہ خزانہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کے پاس ہے. وہ یعلم ما فی البر والبحر اور وہ اللہ ہی ہے جو خشکی اور تری کی چیزوں کو تمام چیزوں کو جانتا ہے. اس کے پاس خشکی اور تری کی چیزوں کا علم ہے. سورہ انعام آیت نمبر 61. اسی طرح تیسری آیت کریمہ اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشهادة هو الرحمن الرحیم. وہ اللہ وہ ہے جو جس کے سوا کوئی بھی معبود برحق نہیں ہے. وہ عالم الغیب اور وہ غیب کی باتوں کا جاننے والا ہے غیب کی باتوں کا علم رکھنے والا ہے. والشهادة اور ہر چیز کو وہ دیکھ رہا ہے ہر چیز کا علم اس کے پاس ہے. هو الرحمن الرحیم وہ بہت بڑا رحمت والا اور رحیم ہے. چوتھی آیت اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضى من رسول. سورہ جن آیت نمبر 26-27 اللہ وحدہ لا شریک عالم الغیب ہے. اللہ وحدہ لا شریک غیب کی باتوں کو جاننے والا ہے. فلا یظہر علی غیبہ احدا پھر کسی کو وہ غیب کی باتوں کو ظاہر نہیں فرماتا ہے کسی کو غیب کی باتیں نہیں بتلاتا ہے الا مگر من ارتضى من رسول جس رسول کے راضی اور خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اسے بعض رسولوں کو غیب کا علم بتا دیتا ہے چونکہ یہ باتیں ظاہر کر دیتا ہے کہ دیکھو یہ ہونے والا ہے. اب اللہ نے اس نبی کو بتلایا تو خلاص اب وہ غیب کہاں رہا لیکن اصلی الحقیقی علم تو اللہ وحدہ لا شریک کے پاس. اللہ تعالیٰ نے یہ قوت کسی کو نہیں دی ہے کہ وہ جب چاہے جس وقت چاہے جس موسم میں چاہے وہ غیب کی باتوں کو اپنے آپ معلوم کر لے. ہرگز نہیں. یہ محتاج ہے اللہ وحدہ لا شریک کے. اللہ وحدہ لا شریک ہے وہ جب چاہے جس وقت چاہے وہ غیب کا علم اس کے پاس ہے اور جس نے جس کو پسند کرتا ہے اسے وہ عطا کر دیتا ہے دے دیتا ہے وہ. یہ اب یہاں پر ایک بات آپ یہ نہ سوچیں کہ جب جیسے میں نے کہا کہ وہ انہیں بتلا دیتا ہے عطا کر دیتا ہے تو آپ لے کے جو ہے مرغے کی ٹانگ اڑے. ہاں ہاں ہم بھی تو یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو عطا کر دیا. اللہ کے نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موقع اور محل سے وہی کی ہے. جب موقع پڑا ہے جس بات کی وہ بات اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتلا دی ہے. چنانچہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى. میرا نبی اپنے نفس سے اپنے دل سے کوئی بات نہیں کہتا ہے بلکہ جب اللہ کی طرف سے وحی آتی ہے تبھی وہ اپنی زبان کو کھولتا ہے. اللہ اسے بتلاتا ہے جبھی وہ جانتا ہے. اپنی طرف سے میرا نبی کوئی بات نہیں کہتا ہے تو یہ کھلی ہوئی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بتلایا اور جتنا بتلایا بس اتنا ہی ان کو علم ہے. اس سے ذرہ برابر زیادتی کا علم نہیں ہے بلکہ یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک ہے. جن جن موقعوں پر جن جن باتوں کی ضرورت پڑی اپنے نبی کو اللہ تعالیٰ بتلاتا رہا. اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا ہے کہ وہ غیب کا علم جب چاہیں جس طرح چاہیں دے دیں. اور جس طرح ان کذابوں نے نبی کے اوپر الزام لگایا کہ دینا تو دے رہے جاننا تو جاننا رہا جس کو چاہیں وہ عطا بھی کر دیں نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ نے کسی کو عطا نہیں کیا تو نبی کہاں سے عطا کریں گے. اس طرح کی عقیدے امت کے اندر پھیلائے جا رہے ہیں. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں سورہ آراف آیت نمبر 188 میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی سے کہا کہ آپ یہ کہیں کہ لو کنت اعلم الغیب لاستکثرت من الخیر وما مسنی السوء. اگر میں غیب کو جانتا اگر میں میرے پاس غیب کا علم ہوتا اگر میں چھپی ہوئی باتوں کو جاننے والا ہوتا لاستکثرت من الخیر تو بہت زیادہ بھلائیاں حاصل کرتا. ابھی جو عبادت اور بندگی کر رہا ہوں اس سے کہیں زیادہ بھلائیاں اور عبادت و بندگی میں کرتا. وما مسنی السوء اور مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی مجھے کوئی مصیبت نہ پہنچتی. اور یہ وما مسنی السوء مسلمانوں ذرا غور کرو کہ یہی وہ نبی ہے غزوہ احد کے موقع پر آپ کے دندانے مبارک شہید کیے گئے کہ نہیں کیے گئے آپ کے اوپر پتھر پھینکا گیا کہ نہیں پھینکا گیا. اگر نبی کو غیب کا علم تھا تو نعوذ باللہ یہ لازم آتا ہے کہ جان بوجھ کر کے نبی نے اپنا دانت توڑوایا. نعوذ باللہ ظالموں آج تم یہ ثابت کرتے ہو کہ نبی جانتے تھے کہ تم ان کے دانت لوٹنے والے ہیں، تو اپنے باپ کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے گا کہ میرا باپ جان بوجھ کے ہتھوڑے اپنے دانتوں سے کٹواتا ہے، ہتھوڑے مروا کے اپنے دانت توڑواتا ہے؟ یہ نبی کے اوپر اتہام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ یہ نبی کے اوپر الزام نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ اللہ کے نبی مکے کے بازاروں میں چل رہے ہیں، حرم کعبہ میں سجدہ کر رہے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں عبادت کر رہے ہیں، ظالم آتا ہے اونٹ کی اوجھڑی سر کے اوپر ڈال دیتا ہے، نبی کو معلوم ہوتا تو اونٹ کی اوجھڑی اپنے سر کے اوپر ڈلواتے. اور میں انشاءاللہ تعالیٰ یہ میں چند نمونے بتا رہا ہوں، آگے دلائل ہیں، دلائل ہیں، سیرت کی دلائل ہیں، احادیث کے دلائل ہیں، قرآن کے دلائل ہیں، لیکن ان اندھوں پر نظر نہیں آتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی ہے ان کی آنکھوں پر، ان کے کانوں پر، ان کی زبانوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں. یہ اللہ کی مہر ہے، یہ نہیں سمجھتے ہیں اس طرح سے قرآن کو بدلنے کی کوشش کرتے ہیں. اور وہ عقیدے، اللہ کی قسم، یہودیوں نے اپنے نبیوں کے بارے میں وہ عقیدہ نہیں رکھا، مسیحی اور کرسچنوں اور عیسائیوں نے اپنے نبی عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں وہ عقیدہ نہیں رکھا جو عقیدہ ان ظالموں نے ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گلو کر کے، آپ کی توہین اور گستاخی کر کے رکھی ہے. اور نبی تو نبی رہے، انہوں نے للو پنچو جمن خیراتی سند جن کے لوگوں کو بھی، جنہیں انہوں نے اپنا ولیوں کا نام دیا ہوا ہے، یہ فلانے شاہ یا فلاں، ان کو اس کا علم بتا کیا ہوا کہ انہیں بھی ان تمام سب چیزوں کا علم ہے اور مانتے ہیں اور جانتے ہیں، اور آپ اس بات کی حقیقت سے واقف ہے. وما مکنیت سو، اگر مجھے علم غیب ہوتا تو مجھے کوئی تکلیف نہ پہنچتی، میں مصیبتوں سے دوچار نہ ہوتا، میرا بیٹا ابراہیم نہ مرتا، میرے بیٹے سید و طاہر نہ انتقال کرتے، مائی خدیجہ نہ مرتی، ابو طالب کو میں اتنی سفارشیں نہ کرتا کہ ابو طالب چچا آپ نے ہماری اتنی خدمت کی حفاظت کی، آپ مسلمان ہو جائیں. حضور کو معلوم تھا کہ وہ کافر ہو کے مریں گے، تو پھر کیوں آخری وقت تک جا کے کہہ رہے چچا ایک کلمہ پڑھ لو، ہم تمہیں اللہ کے ہاں بخوا لیں گے؟ نعوذ باللہ، کیا حضور مداہنت تمہاری طرح کر رہے تھے؟ تمہاری طرح نعوذ باللہ، کیا حضور جھوٹے اور مکاری کر رہے تھے؟ نعوذ باللہ، ظالموں جس طرح تم مکار ہو اور امت کے سامنے مکاریوں کے ذریعے سے تم جھال پھیلاتے ہو، اللہ کے نبی کو ان صفات، اللہ کے نبی ان صفات سے بالا کر تھے، ہمارا نبی ان صفات سے بالا کر تھا، تم تمہارے اندر یہ تمام سب چیزیں ہیں. تو اللہ اور ماں وما مکنیت سو کی تفسیر دیکھ لیں آپ، ہر جگہ دیکھ لیں آپ. اور کہاں کہاں میں آپ کو بتاؤں، کہاں کہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی گلیوں میں توحید کی دعوت دے رہے ہیں، اور یہ ابو لہب خبیث، یہ ابو لہب حضور کی ایڑیوں پر کنکریاں مار رہا ہے. سیرت کے اندر آتا ہے کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک ان پتھر مارتے مارتے لہو لہان ہو چکے تھے، اور یہ ظالم جس مجلس میں نبی جاتے تھے اور کہتے تھے اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت اور بندگی کا نیچے لائق نہیں ہے، صرف اللہ سے بات کرو، تو یہ ظالم جا کے وہاں کہتا تھا یہ مجنو ہے، یہ پاگل ہے، اس کی باتوں کو نہ سنو، اس کی یہ تو دیوانہ ہو چکا ہے، یہ ہمارے باپ داداؤں کو گالیاں دیتا ہے، ہمارے بزرگوں کی توہین کرتا ہے، ہمارے بزرگوں کو پاگل اور مجنو بناتا ہے، ہمارے باپ بزرگوں کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے. یہ ابو لہب خبیث وہاں جا کر کے یہ باتیں ان جمگھٹوں نے کہا کرتا تھا، تو اللہ کے نبی کو معلوم تھا کہ یہ تمام سب پیچھے کر رہا ہے، تو پھر آپ آشرم کیوں یہ تمام سب کر رہے تھے، کیوں مار کہہ رہے تھے، کیوں پتھروں کے کھا رہے تھے؟ جب معلوم تھا کہ طائف کے اندر وہاں کے لوگ اس قدر ماریں گے کہ جو سید الانبیاء تھا وہ ایک باغ میں بے ہوش ہو گیا، ان کے قدم مبارک خون سے خون آلود، اور قدم مبارک جوتے مبارک جو تھے وہ خون سے بھر گئے. فرشتہ آیا اور کہا اے نبی حکم کریں، میں ان بستی والوں کو دو پہاڑوں کے بیچ میں پتھر پھر دوں گا، انہیں ختم کر دوں گا. پر اس نبی نے کیا کہا تھا؟ اس نبی نے کہا تھا کہ اللہم اہد قومی فانہم لا یعلمون، اے اللہ میری اس قوم کو ہدایت دے کیونکہ میری قوم اس بات کو نہیں جانتی ہے. اگر نبی کو علم غیر تھا، نبی جانتے تھے کہ گلوں میں رسی پڑیں گے اور پتھر مارے جائیں گے، بے ہوشی آئے گی، لہو لہان ہوں گے، تو نبی کو تڑپ جانے کی کیا ضرورت تھی؟ اب اس کے اوپر تم اپنی مرضی سے کچھ بھی بیان کرو کہ جی یہ امت کے لیے درد تھا، تو بھی امت کے درد کے لیے ذرا چوراہے پہ کھڑ کے ذرا کافروں کے دعوت دے کر کے ڈنڈے سہلے تو میں سمجھوں، تو تو کاروں میں بیٹھ کے درود عید میلاد النبی مناتا ہے، تیرا مولوی کاروں میں بیٹھ کے آگے آگے بھاگتا ہے، اور جہاں کہیں ہندو مسلم رائٹ وہاں وہ کار لے کے گھس گیا اندر محلوں میں، تجھے پتا بھی نہیں چلتا پٹتا کون ہے، یہ غریب مسلمان پٹتا ہے، ہماری بہن بیٹیاں ان کی عزت و عصمتیں لٹتی ہیں، ان بے گناہوں کے ان بے وہ بچے یتیم ہوتے ہیں، باپ سے ان کے بیٹے چھینے جاتے ہیں، بہنوں سے ان کے بھائی چھینے جاتے ہیں، ماؤں سے ان کے لخت جگر وہیں خون میں ڈوبتے ہیں، یہ مولوی جا کر کے اپنے گھروں میں گھستا ہے نیاز پاتے والا، وہ وہاں نظر نہیں آتا. آج تک کسی مولوی کو میدان مقابلہ میں لڑتے ہوئے آپ نے، ان جتنے کباری مداری وداری ہیں ان کو نہیں دیکھا ہوگا، نہ ان کو گولیاں کھاتے دیکھا ہوگا، یہ لوگ جا کر کے چھپ جاتا ہے اور یہ امام نارے رسالت گو سدامن خاجہ گدامن پرانے گدامن ڈگر اسی میں پٹ جاتے ہیں، اور ان کی ایسی چکا بوٹی اڑتی ہے کہ ان کا نام و نشان بھی نہیں ملتا ہے. تو میرے عزیز، میرے دوست، اگر حضور کو علم غیب ہوتا، اور بھی دلیلیں میں انشاءاللہ تعالیٰ آگے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. ایک آخری آیت سن کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں. اب ایک آخری آیت بتا کے اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا ان اللہ عنده علم الساعۃ وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر. سورہ لقمان آیت نمبر 34. اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا یقینا اللہ وحدہ لا شریک ہی کے پاس قیامت کا علم ہے. اللہ وحدہ لا شریک ہی جانتا ہے قیامت کب آئے گی. وینزل الغیث, اور اللہ وحدہ لا شریک ہے جو جانتا ہے بارش کب نازل ہوگی, بارش کب اترے گی, وہی بارشوں کو اتارتا ہے. ویعلم ما فی الارحام, اور اللہ وحدہ لا شریک ہی جانتا ہے جو پیٹ کے اندر جو بچہ پل رہا ہے. یہاں پر ایک شبہ کا میں علاج کرتا چلوں, بعض لوگ کچھ ڈاؤٹ پیش کرتے ہیں دہریے کہ آج کل ایسی مشینیں ایجاد ہوئی ہیں جو مشینیں پیٹ کے اندر سے بتا دیتی ہیں کہ لڑکا ہے یا لڑکی ہے. ظالم یہ کب معلوم کرتی ہے وہ مشین, جب اللہ تعالیٰ اس پیٹ کے اندر اس کے لیے وہ آتا ظاہر کر دیتا ہے جس سے پتا ہو جاتا ہے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی. یہ اس وقت یہ مشین بتاتی ہے کہ یہ لڑکا ہے یا لڑکی. ہمیں ذرا بتلاؤ کون سی ایسی مشین ایجاد ہوئی ہے کہ ابھی نطفہ پیٹ کے اندر گیا اور وہ مشین بتا دے کہ یہ لڑکا ہے لڑکی. ہرگز نہیں بتا سکتی وہ مشین. یہ تو جب وہ آغا اللہ تعالیٰ بنا دیتا ہے, مرد کو مرد کے آغا بناتا ہے, عورت کے عورت کے آغا بنا دیتا ہے, تب وہ مشین ظاہر کرتی ہے کہ پیٹ کے اندر کون سا عضو ہے جو مردوں کا ہے, کون سا عضو ہے جو عورتوں کا. تو اسے پتا چلتا ہے, ڈاکٹر لوگ بتاتے ہیں کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے. ورنہ وہ عضو بننے سے پہلے جب مادہ پیٹ کے اندر رحم کے اندر ماں کے جاتا ہے اس وقت کوئی نہیں بتا سکتا ہے کہ اس کے پیٹ کے اندر کیا ہے. یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک جانتا ہے. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ, وہ ماں کے پیٹ میں رہنے والی اس چیز کو بھی جانتا ہے جو پہنچا ہے. وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا, اور یہ اللہ وحدہ لا شریک جانتا ہے کہ کل کون کیا کمانے والا ہے, کل کس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے. یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک جانتا ہے. اسی طرح سے وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ, اسی طرح سے کوئی نفس اس بات کو نہیں جانتی ہے, کوئی بھی آدمی کوئی بھی مخلوق اس بات کو نہیں جانتی ہے کہ وہ کس زمین کے اوپر اس کو موت آئے گی. آدمی کمانے دھمانے کے لیے وطن چھوڑا, یہاں آیا, ایکسیڈنٹ ہوا, اللہ کو پیارا ہو گیا, چلا گیا. اسے نہیں معلوم تھا کہ ہم اپنے وطن میں مریں گے یا یہاں مریں گے. غرض کی اللہ وحدہ لا شریک کو پتا ہے کہ کون کون سا آدمی کہاں مرے گا. تو یہ پانچ باتیں ہیں. ایک بات ہے قیامت کا علم صرف اللہ کو ہے, بارش اتارتا اللہ وحدہ لا شریک, پیٹ کے اندر کیا ہے وہ اللہ وحدہ لا شریک جانتا ہے, اور کل کون کیا کمائے گا وہ اللہ تعالی جانتا ہے. وما تدری نفس, اور آخری بات پانچویں یہ ہے کہ کس زمین کے اندر وہ مرے گا یہ اللہ وحدہ لا شریک جانتا ہے. یہ ہیں علوم خمسہ, پانچ علم جو اللہ نے اپنے لیے خاص کیے ہیں. ظالم مشرکوں نے, ظالم قبر پرستوں نے کہا ہمارے اولیاء بھی جانتے ہیں, ہمارے غوز بھی جانتے ہیں, ہمارے قطب بھی جانتے ہیں, نبی تو اپنی ایسی جگہ رہے, نبی کو تو خیر بات ہی الگ ہے, یہ للو پنجو بھی سب جانتے ہیں کہ کب بارش ہوگی, تمہارے پیٹ میں کیا ہے کیا ہے کیا نہیں, سب کو پتا ہے. تو غرض اس طرح سے امت کو گمراہ کیا جاتا ہے. میرے عزیز میرے دوست, اس موضوع کے اوپر مزید باتیں بھی ہیں, شبہات ہیں, احادیث اور سیرت کے حوالے سے دلائل ہیں. جو حدیثیں اور سیرت میں نے آپ کے سامنے دو تین نمونے کے طور پر بتائی ہیں, یہ تو صرف نمونہ ہے. ان کی تفاصیل انشاءاللہ میں اگلے خطبے میں پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ہم سب کو صحیح عقیدہ جو اسلامی عقیدہ ہے, جو کتاب و سنت کا عقیدہ ہے, اس کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور شیطان کے ان شبہات اور ڈاؤٹس سے اور شیطان کے ان فریب کاریوں سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے. اور اس طرح کے جو دجال امت کے اندر اسلامی نما جو گندم نما جو فروش اور اچھا مفتی اور شیخ الحدیث بن کے امت کے درمیان وہ شرک و خرافات کے جرسو میں اور دیکریات پھیلا رہے ہیں, اللہ تعالیٰ ان شبہات کو سمجھنے اور ان کے دندان شکن جواب دینے کی ہم تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرمائے, اور قرآن و حدیث کے اوپر صحیح طور پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم.
لیجیے پروگرام کا اگلا حصہ سماعت فرمائیے. شکریہ.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له, ونشهد ان لا اله الا الله ونشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد, فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم, وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم, بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا, ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا. بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مقدسہ پر جن کا نام نامی اسم گرامی احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے. برادران اسلام، عزیزان ملت اسلامیہ، نوجوان دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، حسب وعدہ علم غیب ہی کے موضوع پر مزید کچھ گزارشات لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں اور آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. آپ سے التماس ہے اور درخواست ہے کہ آپ گوش بر آواز ہو کر تھوڑی دیر کے لیے اپنے ذہن و دماغ کو ہماری طرف متوجہ کریں اور قرآن و سنت اور سیرت و تاریخ کی روشنی میں جو باتیں آپ تک پہنچائی جا رہی ہیں انہیں اپنے دل و دماغ میں اچھی طرح سے بٹھا لیں تاکہ آئندہ کوئی عقل کا مارا ہوا اور کوئی ذہن و دماغ کا چور آپ سے ٹکرانے کی جرات نہ کر سکے، بلکہ اگر کوئی شیطان آپ سے ٹکرانے کی کوشش بھی کرے اور آپ کی طرف لپکے تو ان دلائل و براہین کے شولوں سے اس کے خرمنِ باطل کو جلا کر راکھ کر دیجئے. میں علم غیب کے تعلق سے چند باتیں آپ حضرات کے سامنے پچھلے خطبہ جمعہ میں عرض کی ہیں، آج بھی میں آپ کے سامنے اسی موضوع کی تکمیل کے لیے حاضر ہوا ہوں. آئیے چند قرآن کریم کی آیتیں اور سیرت اور تاریخ کے حوالے سے اور احادیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے چند باتیں آپ کے سامنے میں رکھ رہا ہوں. قبل ازیں کہ میں موضوع میں داخل ہوں، جو قرآن کریم کی آیت میں نے تلاوت کی ہے اس کا اس موضوع سے گہرا ربط ہے، گہرا تعلق ہے، میں اس کا ترجمہ ایک قلیل زبان میں آپ کے سامنے پیش کروں. اللہ وحدہ لا شریک نے سورہ شورا کے اندر اپنے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا کہ اور اسی طرح سے ہم نے آپ کی طرف اپنے حکم سے روح کو اتارا ہے، یعنی قرآن کریم کو اتارا ہے. آپ اس سے پہلے بھی نہیں جانتے تھے، آپ اس سے پہلے جانتے ہی نہیں تھے کہ کتاب اور ایمان کیا چیز ہے، لیکن ہم نے اسے نور بنایا، اس کے ذریعے سے اپنے بندوں میں سے جسے چاہتے ہیں ہم ہدایت دیتے ہیں، بے شک آپ راہ راست کی رہبری کر رہے ہیں. حضرات گرامی قد، جیسا کہ میری عادت ہے کہ دلائل سب سے پہلے اللہ کے کلام قرآن مجید سے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور اس کے بعد مدنی تاجدار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین سے، فرمودات سے دلائل میں پیش کرتا ہوں، اس کے بعد سیرت و تاریخ کے حوالے میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تاکہ بات مبرہن ہو جائے اور کسی بھی چور دماغ کو شک و شبہ ڈالنے کی گنجائش باقی نہ رہے. اس لیے پہلے خطبہ جمعہ میں کسی قدر قرآن کریم کی آیات اور اس کے دلائل سے ہم نے آپ کے سامنے یہ بات واضح کی تھی اور بتلایا تھا کہ غیب کا علم سوائے اللہ وحدہ لا شریک کے اور کسی کو نہیں ہے، بلکہ یہ صرف اللہ وحدہ لا شریک کی ملکیت ہے اور اللہ کے لیے خاص ہے. البتہ کبھی کبھی کسی موقع پر اپنے بعض رسولوں پر اس غیب کو ظاہر فرما دیتا ہے، جس کا علم اللہ کو ہے اس چھپی ہوئی بات کو اپنے نبیوں کے اوپر ظاہر فرما دیتا ہے، غیب کے اوپر اطلاع دے دیتا ہے. اور ظاہر ہے کہ جب کسی پر کسی چھپی ہوئی بات کو ظاہر کر دیا گیا یا کسی کو پوشیدہ یا چھپی ہوئی بات بتلا دی گئی تو وہ بات غیب نہیں کہلاتی ہے. کوئی چیز پوشیدہ ہے، چھپی ہوئی ہے، اس کے اوپر اطلاع دے دی گئی، اسے ظاہر کر دیا گیا تو وہ پوشیدہ یا غیب کی بات نہیں کہلائے گی. اسی طرح سے یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے کسی کو بھی ایسا کوئی فارمولہ عطا نہیں فرمایا ہے
کہ وہ جب چاہیں غیب معلوم کر لیں، جب چاہیں چھپی ہوئی باتوں کو جان لیں، اور نہ ہی مطلق طور پر اللہ وحدہ لا شریک نے کسی کو غیب کا علم دیا ہے، بلکہ ایسا عقیدہ رکھنے والا، ایسا ایمان رکھنے والا کفر کا مرتکب ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن و سنت اور سیرت و تاریخ کے دلائل سے ہٹ کر تھوڑا ایسا عقیدہ رکھنے والے لوگوں کے خود گھر کی میں سیر کراتا چلوں، قرآن و سنت کے میں بعد میں دلائل انشاءاللہ پیش کرنا چاہتا ہوں، لیکن علم غیب کا جو عقیدہ ہمارے سماج اور ہمارے ملکوں میں ایک مخصوص فرقے کے لوگ نبی تو نبی رہے دیگر اور لوگوں کے بارے میں رکھتے ہیں، جہاں تک کہ کتے بلی اور میں نے بتایا سب کے بارے میں غیب کا عقیدہ رکھا جاتا ہے، میں ان کے گھر کی سیر کراؤں، کیونکہ ایسے لوگ زیادہ تر فقہ حنفی کے ماننے والے ہوتے ہیں، حنفی مذہب کے ماننے والے ہوتے ہیں۔ چنانچہ حنفی فقہ کی معرکۃ الآرا کتاب، جسے بحر الرائق کہا جاتا ہے، جسے پڑھ کر ہمارے ملکوں کے لوگ اپنے اپنے مدرسوں سے مفتیوں کے سرٹیفکیٹ لے کے نکلتے ہیں اور لوگوں کو تھوک کے بھاؤ فتوی جو ہے چھاپ چھاپ کر کے دیتے ہیں، یہ فتوا اور فلانے کتاب میں، فلانے قاضی خان میں، فلانے شامی میں، فلانے جو ہے فتوا عالمگیری میں، فلاں، یعنی اس طرح سے لوگوں کو بانٹتے ہیں۔ اس بحر الرائق کے اندر جو ایک مارکت الارا حنفی فقہ کی کتاب ہے، اس کے کتاب النکاح کے اندر صاحب بحر الرائق لکھتے ہیں کہ لو تزوج بشہادت اللہ ورسولہ لا ینعقد النکاح ویکفر باعتقاد ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب۔ اللہ کے وہ فرماتے ہیں صاحب بحر الرائق اپنی کتاب کے اندر کہ اگر کسی شخص نے نکاح کیا اور اس نے یہ کہا کسی لڑکی سے کہ میں اللہ رسول کو گواہی میں پیش کرتا ہوں، اللہ رسول کو گواہ بنا کر کے میں تم سے نکاح کرتا ہوں، فقہ حنفی کی مارکۃ الآرا کتاب اس میں لکھا ہے کہ وہ پرلے درجے کا کافر، ایسا کہنے والا کہ اللہ رسول کو گواہ بنا کر کے میں نکاح کر رہا ہوں وہ کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح سے بحر الرائق کے اندر یہ عبارت بھی موجود ہے کہ ان ادعا علم الغیب فإنه کفر، اگر کوئی شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ وہ علم غیب جانتے تھے یا ان کے پاس غیب کا علم تھا وہ پکا کافر۔ یہ بحر الرائق فقہ حنفی کی مارکۃ الآرا کتاب۔ اسی طرح سے حنفی فقہ کے ایک عظیم دانشور ملا علی قاری، ان کی کتاب موضوعات کبیر میں وہ ملا علی قاری لکھتے ہیں کہ من اعتقد تسلیت علم اللہ ورسوله یکفر اجماعا، کہ جو شخص علم الہی اور علم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں برابری کا قائل ہو، علم الہی کے ساتھ اللہ کے رسول کو شریک کرے، وہ اجتماعی طور پر کافر ہوتا ہے، یعنی وہ تمام مسلمانوں کی نظر میں وہ کافر ہے۔ اسی طرح سے غیرحمی کرنے والے لوگ جو ہمارے درم جو نبی تو نبی رہے، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کو بھی غیر دا مانتے ہیں، آؤ میرے دوستو میرے بھائیو، جس کی غیرحمی مناتے ہو، جس کو ہمیشہ مدد کے لیے اپنے ملکوں میں پکارتے ہو، جن کی اپنی دہائیاں دیتے ہو کہ ادھر میں پیا موری دولت ہے نیا سہارا لگا دو ذرا غوث عالم، جن کے نام کے تم سڑکوں پر روڈوں پر چوراہوں پر یا غوث المدد، ان کا فتوا سنو، ان کی کتاب سنو، انہوں نے اپنی کتاب میں ایسا عقیدہ رکھنے والے جو لوگ یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے تھے، حضرت پیران پیر کا کیا فتوا ہے، وہ کیا فرماتے ہیں؟ مشکل ہمارے ہاں یہ آ جاتی ہے کہ لوگ جارحمیاں تو دلاتے ہیں پیران پیر کی، دہائیاں دیتے ہیں ان کی، لیکن بیچارے وہ جو لکھے گئے اپنی کتابوں میں اس کو نہیں مانتے ہیں، اس کو نہیں دیکھتے ہیں، اس کو پڑھتے ہی نہیں ہیں، نہ ان کے ملانے پڑھتے ہیں، نہ ان کے مرشدین پڑھتے ہیں، نہ ان کے جوہلا، تو خیر جوہلا رہے تو جوہلا کو بس غوث پاک کے کرامات غوث پاک کے وہ بیان کرتے پھرتے ہیں۔ ایک کتاب میں کل پڑھ رہا تھا، گوہرے میلاد ہمارے یہاں ملکوں میں بہت چلتی، ہمارے یہاں ملکوں میں خوب معلوم شریف مال کو درود پڑھو، آج کو درود پڑھو، ملیے بےچارے میاں صاحب لوگ ضرور میلاد میں پڑھتے ہیں گوہرے میلاد، کراچی سے چٹی ہوئی کتاب آپ لوگ جانتے ہوں گے، قرآن کے جناب اور ہندوستان میں بھی ملتی ہے، باقی ہر جگہ ملتی ہے، وہ کسی یہودی کی لکھی ہوئی وہ کتاب، اس نے کیا لکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامت، اصل میں پیرانے پیر کی بات آئی ہے تو میں کہہ رہا ہوں یہ بات، کہ جب وہ یعنی ہوشیار ہوئے تو پیرانے پیر کے یعنی بسم اللہ خانی کے لیے بلایا گیا۔ اب دیکھیں یہ بدعت کچھ دنوں پہلے رواج پائی ہے لوگوں کے اندر، بسم اللہ خانی کی وہ بدعت شیخ عبد القادر جیلانی کے ساتھ بھی یہ لگا رہے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی جی بسم اللہ خانی کے لیے عالم بلایا گیا, استاد آیا, اس نے کہا صاحب دادے پڑھیے بسم اللہ الرحمن الرحیم, تو شیخ عبد القادر جیلانی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا, الحمد للہ بھی پڑھا یعنی سورہ فاتحہ بھی پڑھا, اور الف لام میم سے شروع کیا تو 18 پارہ تک پڑھتے چلے گئے. اللہ اکبر, ابھی ہوشیار ہوئے ہیں بیچارے, ابھی زبان کھلی ہے, بسم اللہ خوانی میں 18 پارہ پڑھ گئے. اب استاد نے کہا صاحب اور آگے پڑھیے, کہا بس اتنا ہی یاد ہے. کہنے لگے کیوں؟ کہنے لگے اصل میں میری والدہ کو 18 پارہ ہی یاد تھے, میں جب اپنی والدہ کے شکم میں تھا, میں اپنی والدہ کے پیٹ میں تھا تو میری والدہ 18 پارہ پڑھتی تھی تو میں اس کو پیٹ ہی میں حفظ کر لیا. اللہ اس کو پیٹ ہی میں یاد کر لیا میں, چنانچہ آج بھی مجھے وہ یاد ہے 18 پارہ والدہ کو یاد ہے. تو کہتے ہیں دیکھیے شیخ عبد القادر جیلانی کی کرامت, مجھے یاد آیا میں ہندی کی تیسری چوتھی کتابوں میں یہ واقعہ لکھا ہوا ہے کہ وہ ارجن کا بیٹا جو ارجن کا بیٹا جو تھا ایک نام تھا یا کیا مہم جو نام تھا اس کا, وہ اپنے دشمنوں سے مقابلے کے لیے بڑے بڑے بھائی چاچا لوگ اس کے بیٹھے تھے تو کہا اب تو ارجن کہیں گیا ہوا ہے, ان کے چکرویوہ کون توڑے گا, ان کے دشمنوں کے نرگے میں کون جا کر کے ساتوں چکرویوہ توڑ کر کے آئے گا. تو اس نے کہا کہ میں توڑوں گا. کہا تجھے کیا معلوم, تو ابھی کل کا پیدا ہوا بچہ ہے. کہا نہیں مجھے معلوم ہے, 6 چکرویوہ توڑنے کا ہنر معلوم ہے, 7واں مجھے نہیں معلوم. کہا یہ کیسے؟ بولے اما کے پاس ابا سوئے تھے تو رات کو 7 چکرویوہ توڑنے کا واقعہ بیان کر رہے تھے کہ اس طرح توڑو اس طرح نکلو اس طرح توڑو اس طرح نکلو, تو 6 تک تو ابا نے جب بیان کیا تو اما سو گئی تو میں بھی سو گیا, 6 ہی تک مجھے یاد رہا, 7واں ابا نے بیان کیا لیکن اما کو یاد نہیں رہا اس لیے مجھے بھی یاد نہیں رہا. میں نے کہا یہ تو یہ کہانی ہندوؤں میں بھی موجود ہے, ہندو بھی اپنے بزرگوں کے بارے میں, اپنے مہانوں کے بارے میں, اپنے جو ہے بڑے لوگوں کے بارے میں اس طرح کے عقیدے رکھتا ہے. تو اصل میں یہ اسلام کو برہمنیت کا رنگ دیا گیا اور اپنے اپنے بزرگوں کے بارے میں اگر ہندوؤں نے یہ عقیدہ رکھا, شیخ حضرت مجدد دین ملت فاضل بریلوی اعلی حضرت اپنی کتاب ملفوظات میں لکھتے ہیں کہ جب کرشن کنہیا 10 جگہ حاضر ہو سکتا ہے تو ہمارے اولیاء ہزاروں جگہ کیوں نہیں حاضر ہو سکتے. یہ دلیل ہے, یہ دلیل ہے کس چیز کی؟ ہر جگہ حاضر ہونے کی. اور اس طرح کے عقیدے بہرحال چھوڑے میں, میں آپ کو کیا بتاؤں, یہ سب کتابوں میں اللہ کی قسم موجود ہیں اور اس سے زیادہ موجود ہیں یار, میں تو بہت کم بتا رہا ہوں اللہ کی قسم, وقت نہیں ہے ورنہ میں اس کی پوری تفصیلات آپ کے سامنے رکھتا. بہرحال شیخ عبد القادر جیلانی کے بارے میں یہ عقیدے رکھے, اب اس کے اوپر نعرے قادری یا غوث المدد یا, اور ایسے ایسے عقیدے ایسے ایسے عقیدے کہ نبی 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 کے بارے میں اللہ کی قسم یعنی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا ہے کہ جائے کہ 6 صدی کے ایک عالم سے شیخ عبد القادر جیلانی ان کے بارے میں یہ عقیدے تعلیموں نے منسوخ کیے ہیں, اور ایسی ایسی کہانیاں اور ایسے ایسے افسانے کہ میں سمجھتا ہوں کہ بیچارے شیخ عبد القادر جیلانی اللہ کی قسم بری تھے, وہ موحد تھے, وہ متبع سنت تھے, پر ان ظالمی بدعتیوں نے ان مشرکوں نے ان کے گٹھیوں میں جو شرک پڑی ہوئی ہے اور جن کے دلوں پہ اللہ نے مہر لگا دی ہے بڑے بڑے لوگوں کو اپنے شرک کے اندر ملوث کیا. سنو پیرانے پیر کیا فرما رہے ہیں, ان کی کتاب میرات الحقیقہ, میرات الحقیقہ شیخ عبد القادر جیلانی کی صفحہ 81 میں فرماتے ہیں کہ میں یعتقد ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب فہو کافر. سنو یارحمی مانانے والوں کان کھول کے سنو, پیرانے پیر تمہارے بارے میں کیا فیصلہ دے رہے ہیں, تمہیں یہ عقیدہ سلامت رہے, تم یہ عقیدہ اپنے اب نبی تو نبی رہے انبیاء تو انبیاء رہے, للو پنچو کے بارے میں تم نے یہ عقیدہ رکھا ہوا ہے. شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں کہ جو شخص اس بات کا عقیدہ رکھے ایمان رکھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غیب کو جانتے ہیں فہو کافر, تو وہ کافر ہو جاتا ہے, وہ کافر ہے. اب مناؤ لگا بھائی غوث پاک کی, دامن نہیں چھوڑیں گے, جھٹکار دیں گے قیامت کے دن, لات مار کے بھگا دیں گے. شیخ عبد القادر جیلانی تو جنت میں انشاءاللہ جائیں گے, تجھے تو فرشتے گھسیٹ کے جہنم میں لے جائیں گے. ایسے لوگ بھی آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر کہ آپ ہم تو بڑے عاشق مصطفیٰ ہیں, ہم تو عشق مصطفیٰ کے دم بھرتے تھے, ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت کرتے تھے, ان کے نعرے لگاتے تھے, ان کی دعائیاں دیتے تھے, انہیں مشکل کچھ حاجت روا سمجھتے تھے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا سب کچھ سمجھتے تھے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم پکارا کرتے تھے, ہم جائیں گے حوض کوثر پر پینے, فرشتے جب وہ بڑھیں گے تو فرشتے انہیں گھسیٹ کے جہنم کی طرف لے جائیں گے. اللہ کے نبی فرمائیں گے اصحابی اصحابی ارے یہ تو لاؤ ان کو, میرے دوست لوگ ہیں, ان کو قریب کرو, میں ان کو جامع کوثر پلاؤں. فرشتے کیا کہیں گے؟ فرشتے کہیں گے یا رسول اللہ انک لا تدری ما حدث من بعدک, اے اللہ کے نبی آپ کو معلوم نہیں ہے, آپ نہیں جانتے ہیں. صحیح بخاری کی روایت ہے, فرشتوں کا عقیدہ ہے, فرشتے نبی سے کہہ رہے ہیں اے نبی آپ کو نہیں علم ہے, آپ نہیں جانتے ہیں کہ ما حدث من بعدک, کہ آپ کے بعد انہوں نے کیا گھوٹالے تیرے دین میں کیا ہے، تمہارے اسلام میں، تمہاری شریعت میں انہوں نے کیا کیا گھوٹالے کیا آپ کو نہیں معلوم ہے؟ اللہ کے نبی فرمائیں گے سحقن سحقہ لمن غیر عبادی، انہیں گھسیٹ کے لے جاؤ جہنم کے اندر، انہیں گھسیٹ کے لے جاؤ جہنم کے اندر، جنہوں نے میری صاف ستھری شریعت کو اپنے افکار اور خیالات کے گندگیوں سے اسے بھی گند کر دیا ہے، اس کے اندر بھی ملاوٹ کی ہے، انہیں جہنم میں لے جاؤ۔ تو ایسے لوگ آئیں گے شیخ عبد القادر جیلانی بھی لات مار دیں گے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مار دیں گے، لاتا لے جاؤ جہنم میں، جو رحمت للعالمین ہیں، جو سید المرسلین ہیں، جو امام کائنات ہیں، جب وہ نہیں بخشیں گے ان کو تو شیخ عبد القادر جیلانی بیچارے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا متبع وہ کہاں جائیں گے؟ چنانچہ کہتے ہیں شیخ عبد القادر جیلانی کہ جو شخص اس بات کا اعتقاد رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی غیب جانتا ہے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں تو وہ کافر، تو وہ کافر ہے۔ لأن علم الغیب صفت مختصة بالله سبحانه، اس لیے کہ علم غیب یہ اللہ وحدہ لا شریک کی خاص صفت ہے، اللہ وحدہ لا شریک غیب کو جانتا ہے۔ اسی طرح سے اور آؤ آگے اور تمہارے گھر کی سیر کراؤں، غوث پاک کو پکارنے والوں، یا رحمیہ دینے والوں، اور ان کو اپنی دہائی مشکل کشا اور کشتی اتار پار کرنے والوں، سنو فتاوی قاضی خان حنفی فقہ کی بہت ہی معرکۃ العرا کتاب ہے۔ فتاوی قاضی خان میں علامہ قاضی خان لکھتے ہیں کہ اگر کوئی نکاح کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ بنا دے تو اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے، اس کا نکاح باطل ہے، وہ نکاح ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ کوئی عاشق مصطفیٰ کھڑ گئے یہ کہیں ارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی گواہ بنانے سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، تو تمہارے یہ امام جو حنفی سے کہتے ہیں یہ کافر ہیں تمہاری نظر میں؟ بولو گستاخ ہیں، یہ کون ہیں جو یہ لکھتے ہیں کہ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہ نکاح کے لیے بنایا گیا تو اس کا نکاح ٹوٹ، اس کا نکاح باطل ہے اور گواہ بنانے والا کافر ہے؟ اللہ اکبر۔ تو کیا نبی کو گواہ بنانا کافر کافریت کی دلیل ہے؟ ہاں ہے، اس لیے کہتے ہیں اس لیے لأن اعتقد ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعلم الغیب وهو ما كان يعلم الغیب حين كان في الحياة فكيف بعد الموت۔ حنفی فقہ کے امام کہتے ہیں کہ اس لیے وہ کافر ہے، حنفی فقہ کے امام کہتے ہیں اس لیے وہ کافر ہے کہ وہ اس بات کا عقیدہ رکھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں، حالانکہ جب نبی زندہ تھے تو انہیں غیب نہیں معلوم تھا۔ تو کئی سو بادل موت، تو مرنے کے بعد حضور کو غیب کا علم کیسے ہوگا؟ اس لیے وہ کافر ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ گواہ بات نہیں، اس لیے یہ اعتقاد رکھنے پر۔ تو یہ حنفی فقہ کی نظر میں، خود حنفی فقہ کے ماننے والے اپنی کتابوں کو لات مار دیتے ہیں، تھوک دیتے ہیں اور میٹھا میٹھا جب کڑوا کڑوا تھوک، ہر جگہ میں حنفی مسئلہ، ہر جگہ میں حنفی مسئلہ۔ تو یہاں کہاں چلا جاتا ہے حنفی مسئلہ؟ یہاں کیوں نہیں مانتے ہو اپنی کتابوں کو؟ یہاں کیوں نہیں تسلیم کرتے ہو اپنے اماموں کی باتوں کو؟ اور آگے آئیے میں ذرا یہ ان کے گھر کی کتابوں کے حوالے سے، جو ان کے گھر کی کتابوں کی میں سیر کرا رہا تھا، آئیے میں آپ کے سامنے قرآن و سنت اور احادیث اور اپنے گھر کی سیر کراؤں، جو ہماری پیشانیوں کے جھومر ہیں، جو قرآن و سنت ہیں، جو اس بات کا تہیا کیے ہوئے ہیں کہ تسلیم ہی نہیں کریں گے، مانیں گے تو یا تو رب کے فرمان کو مانیں گے یا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو مانیں گے، جنہوں نے یہ کیا ہوا ہے۔ تم اپنی کتابوں کو نہیں مانتے ہو تو قرآن و حدیث کو کہاں تک مانو گے، کہاں مانو گے؟ قرآن و حدیث کو سمجھنے کے لیے تو تمہارے پاس عقل اور خرد ہی نہیں ہے، تم نے تو پہلے ہی تالے لگائے ہوئے ہیں، کفر چڑھایا ہوا ہے فکر و نظر کو، اور یہ کہا ہوا ہے کہ قرآن و حدیث ہم نہیں سمجھ پائیں گے، بزرگ جو سمجھ کے چلے گئے وہی کافی ہے۔ تو بزرگوں کی باتوں کے لیے بھی ان کی سمجھ ماری جاتی ہے، ان کی مت ماری جاتی ہے۔ قرآن و حدیث کے حوالے، حضرت آئیے قرآن کے حوالے تو میں دے چکا ہوں، ابھی جو آیت کریمہ میں نے پڑھی ہے اسی میں اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے، اے نبی آپ نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے، ایمان کیا ہے، ہم نے وہی کی تب آپ کو پتا چلا۔ گویا نبی کے اوپر ایک دور ایسا بھی گزرا ہے کہ نبی کو اس کا بھی علم نہیں تھا کہ اسلام کیا ہے، دین کیا ہے، شریعت کیا ہے، روزہ کیا ہے، نماز کیا ہے، حج کیا ہے، زکات کیا ہے، اللہ کے نبی کو اس کا بھی علم نہیں تھا، قرآن کیا ہے اس کا بھی علم نہیں تھا۔ اللہ وحدہ لا شریک نے وہی کی تب اللہ کے نبی کو یہ بات معلوم ہوئی۔ تو وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، نبی اپنی طرف سے کوئی بات نہیں کہتا ہے، وہ جو بھی بات کہتا ہے وہ اللہ کی وحی ہوتی ہے، اللہ کی وحی کے حوالے سے کہتا ہے۔ اسی اس آیت کریمہ سے بھی معلوم ہوا کہ اللہ کے رسول کو علم غیب نہیں تھا، عطائی بھی نہیں تھا۔ یاد رکھو بہت دھوکہ دیتے ہیں، ارے ہم کہاں مانتے ہیں کہ پہلے سے ہے، ہم تو یہ کہتے ہیں اللہ نے عطا کر دیا ہے، سب کچھ کا علم عطا کر دیا ہے۔ اور یہ تو یہ رہے پچھلے خطبوں کے حوالے سے میں آپ کو لے چلوں، ہم نے تو آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ اس دور کا 14th صدی کا مجدد اپنی کتاب ملفوظات میں لکھتا ہے کہ غوث کی نظر لوہے محفوظ پہ ہوتی ہے، وہ مکانہ وما یقون کا علم رکھتا ہے، جو بھی چیزیں ہیں اس کی نظروں سے اوجھل نہیں رہتی ہیں، جس کو چاہے بیٹا دے، جس کو چاہے بیٹی دے، جو بھی کرے سب کچھ وہی کرتا ہے۔ کرتا ہے. میں نے آپ کو بتایا تھا یہ بات اور آپ کو بتائی تھی میں نے. تو اپنے پانچ چھٹے ساتویں صدی ہجری کے لوگوں کے بارے میں جب یہ عقیدے رکھتے ہیں تو نبی کے بارے میں کیا عقیدے رکھتے ہوں گے؟ آئیے میں آپ کو بتاتا چلوں. حضرت ربیع بنت معوض کی شادی تھی, ان کی شادی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے. وہاں دیکھا تو بچیاں شہدائے بدر کی تعریفیں دس بجا بجا کر کے شادی میں کر رہی تھیں اور گانا گا رہی تھیں. اور ان میں سے ایک بچی نے یہ کہا کہ سینا نبی یعلم ما فی غد, ہم نے ایک ایسا نبی بھی اللہ نے بھیجا ہے جو ہمیں کل کی باتیں بتلاتا ہے. اس بچی نے, نابالغ بچیاں تھیں, اس نے کہا ہم نے ایک ایسا نبی بھی اللہ نے بھیجا ہے جو کل کی بات بتاتا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانیوں پہ سلوٹیں آ گئیں. آپ نے فرمایا دعی ہذہ وقولی بالذی کنت تقولین, رواہ البخاری, صحیح بخاری کی روایت. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بچیو جو یہ کہہ رہی ہو اس کو چھوڑ دو, بلکہ وہ کہو جو تم کہہ رہی تھی, شہدائے بدر کی تعریف کر رہی تھی وہ کرو. یہ کلام نہیں کہنا چاہیے, اللہ کے سوا کوئی بھی غیب نہیں جانتا ہے. یہ حدیث صحیح بخاری کی روایت میں ہے. اللہ کے نبی انکار کریں کہ مجھے غیب نہیں معلوم ہے, لا علم الغیب, میں غیب نہیں جانتا ہوں. اور یہ چودہ صدی کا, یہ صوفی, یہ ملنگ, یہ برہنا, یہ فلانے, یہ ڈھکانے اپنے دور میں یہاں آ کے کہہ رہے ہیں, نبی کے اوپر الزام لگائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم غیب جانتے ہیں. اللہ کے نبی کو غیب ماننے پر اللہ کے نبی غیب جانتے ہیں, اس کے اوپر اللہ کے نبی کے اوپر کیا کیا الزام آتے ہیں, کیا کیا تہمتیں لگتی ہیں, میں آگے اس کا جائزہ ان شاء اللہ پیش کر رہا ہوں. چنانچہ ایک دوسری, یہ پہلی حدیث ہے. دوسری حدیث کے حوالے سے حضرت ام اعلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ لا ادری وانا رسول اللہ ما يفعل بي ولا بكم, رواہ البخاری. صحیح بخاری کی روایت میں حضرت ام اعلی کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کی قسم ہے میں اللہ کا رسول ہوں, لیکن میں یہ نہیں جانتا ہوں کہ کل اللہ میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے اور تمہارے ساتھ کیا کرنے والا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ وعدے حدیثیں ان اندھوں کو نظر نہیں آتی ہیں. شپرے چشم کو آئے نظر کیا ہے کہ وہ شپرے چشم کو کیا آئے نظر کیا دیکھے, چمگادڑ کو سورج نظر نہیں آتے ہیں تو یہ چمگادڑوں کی آنکھیں لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ صحیح وہ کھلی ہوئی آیتیں, کھلے ہوئے حدیث ان کی سمجھ میں نہیں آتے. اللہ کے رسول ماں عائشہ صدیقہ گھر والی کی دلیل سنو. گھر والی ماں عائشہ صدیقہ فرماتی ہے کہ من اخبرک ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم یعلم خبر التي قال الله تعالى ان الله عنده علم الساعه فقد اعظم الفريه. حضرت ماں عائشہ رواہ البخاری, صحیح بخاری کی روایت. ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے کہ قرآن کریم میں اللہ وحدہ لا شریک نے جو پانچ باتوں کا علم بتایا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک یہ جانتا ہے کہ قیامت کب آئے گی, یہ جانتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے, یہ جانتا ہے بارش کیسے کب اترے گی, یہ جانتا ہے کہ کون سی جان کہاں مرے گی, کس کو کہاں موت آئے گی, یہ جو پانچ علوم ہیں, جو شخص یہ کہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا علم تھا تو اس نے نبی کریم کے اوپر بہت بڑا الزام لگایا ہے تو یہ کذاب ہیں. حضرت ماں عائشہ صدیقہ کی نظر میں یہ گستاخ ہیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ الزام لگاتے ہیں. اسی طرح سے ماں عائشہ صدیقہ جو گھر والی تھی ان کے اوپر تہمت لگائی گئی ایک صحابی کے ساتھ کہ انہوں نے اس کے ساتھ نعوذ باللہ غلط کام کیے ہیں. 50 دن تک وہی ملتوی رہی, 50 دن تک وہی نہیں نازل ہوئی. ماں عائشہ اور بخاری کی روایت, دو تین تین صفحے میں یہ روایت موجود ہے, جا کر کے دیکھو. ماں عائشہ فرماتی ہیں کہ میں کتنی مشکلات میں تھی کہ اللہ کی پناہ, نبی نے مجھے اپنے ماں باپ کے گھر بھیج دیا, میں اپنے ماں باپ کے گھر چلی گئی اور 50 دن تک وہی کا سلسلہ منقطع رہا. اللہ کے رسول پریشان, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لائے, صحابہ کو جمع کیا. اور اسی طرح سے حضرت بریرہ جو حضرت عائشہ کی خادمہ تھی ان سے بھی پوچھا, صحابہ سے پوچھا, حضرت علی سے بھی پوچھا, دیگر صحابہ سے مشورہ لیا کیا کریں. حضرت علی نے تو یہاں تک کہا اے اللہ کے نبی اگر الزام لگا ہے تو چھوڑ دیں, ایسی لڑکیاں خوبصورت سے خوبصورت لڑکیاں آپ کو مل جائیں گی. یہاں تک حضرت علی نے کہہ دیا. غلط کہنے کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کرام اس طرح سے پریشان تھے, اس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پریشان تھے. 50 دن کے بعد وہی نازل ہوئی, 50 دن کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے بتلایا کہ عائشہ بری ہیں, عائشہ پاک و صاف ہیں. اگر نبی کو علم غیب تھا تو اللہ کے نبی اتنے کل کو اضطراب کیوں محسوس کر رہے تھے, اس طرح صحابہ سے کیوں مشورے لے رہے تھے. کہنے والا ایک مولوی, ہم نے اس کی تقریر سنی تو کہتا ہے اصل میں نبی کو معلوم تھا. نعوذ باللہ, دیکھیں اللہ کی قسم یہ اس کی بات ہے اور کیسے میرے پاس موجود ہے, اپنے آپ کو شیخ الاسلام ہندوستان میں کہلواتا ہے. کہتا نبی کو معلوم تھا کہ عائشہ بری ہیں, لیکن اگر گھر والی کی شہادت پہ پاکی کی تو لوگ کہیں گے بیوی کی دفاع کر رہا ہے, بیوی کی سائڈ لے رہا ہے, اس لیے نبی کو معلوم تھا. اللہ نے کہا اے نبی خاموش رہو, میں تیری بیوی کی پاکی کی گواہی دوں گا. اب اس کے اوپر نعرے رسالت لگتی. اگر اس سے پوچھو ملا نے سے, یہ شیخ الاسلام, یہ شیخ الخرافات, اور یہ تو بتا کہ یہ جو بات تو کہہ رہا ہے نبی کو معلوم تھا, یہ تجھے کیسے معلوم ہوا؟ تجھے کس نے بتلایا کہ نبی کو یہ معلوم تھا؟ اللہ نے بتلایا، رسول نے بتلایا، کس نے بتلایا؟ ظالم اپنی مرضی سے تعویل کرتا ہے، اس کو کیا کہتے ہیں؟ تعویل۔ اس کو کہتے ہیں تلبیس، حق کے ساتھ باطل کو ملانا اور ملا کر کے امت کے سامنے پیش کرنا۔ تو عرض کرنے کا مطلب ہے، اسی طرح سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ تشریف لے جاتے ہیں، نبی کریم فوج لے کر کے ایک مقام پر بیٹھے ہوئے ہیں اور وہاں سے جھوٹی افواہ اڑتی ہے، جھوٹی خبر نبی کریم کے پاس آتی ہے اور یہ ہوتا ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، داماد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، کفار و مشرکین نے شہید کر دیا ہے۔ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس جھوٹی افواہ پر یقین کر لیتے ہیں، صحابہ کرام کو جمع کرتے ہیں اور بیعت کہتے ہیں، بیعت کرتے ہیں، جس بیعت کو آج دنیا بیعت رضوان کے نام سے یاد کرتی ہے، وہ بیعت رضوان جس کے اوپر مرنے اور جینے کی اور حضرت عثمان کے خون کا بدلہ لینے کی قسم کھائی جاتی ہے کہ کفار مکہ کو تحت تحت کر دیا جائے گا، حضرت عثمان کو انہوں نے شہید کر دیا ہے۔ سوال یہ ہے، اگر حضور کو علم غیب تھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس جھوٹی بات پہ یقین کرنا چاہیے تھا؟ اس جھوٹی بات کے اوپر یقین کرنا چاہیے تھا؟ ہرگز نہیں، بلکہ صحابہ سے کہنا چاہیے تھا، میرے صحابہ خبر جب فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، مجھے علم غیب ہے، میں ابھی آنکھ بند کر کے پتہ لگا لیتا ہوں کہ عثمان زندہ ہے کہ شہید ہو گئے اور فوراً بتا دیتے کہ حضرت عثمان شہید ہیں۔ تو لیکن اللہ کے نبی کو نہیں معلوم تھا، اور اگر تو کہتا ہے کہ حضور کو علم غیب تھا تو تو مکار، تو عیار، تو لوگوں کو دھوکہ دینے والا، تو فریبی، لوگوں کے ایمان کے اوپر ڈاکے ڈالنے والا، اپنی طرح ہمارے نبی معصوم کو بھی سمجھ رہا ہے کہ اپنے صحابہ کو دھوکہ دے رہے تھے، فریب دے رہے تھے، آؤ جھوٹ موٹ کی بیعت کریں نعوذ باللہ۔ اور وہ بیعت جس بیعت کے بارے میں جبریل نے قرآن اللہ کی طرف سے لا کے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنایا کہ اے میرے نبی، آج جو ہاتھ صحابہ کے تیرے ہاتھ میں ہیں اور جن ہاتھوں جو ہاتھ تیرے ہاتھ میں ہیں اور جن ہاتھوں کے اوپر تیرا ہاتھ ہے، اے میرے نبی، وہ تیرا ہاتھ نہیں بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس بیعت رضوان کی شان یہ، اس کے بارے میں اگر حضور کو علم غیب تھا تو حضور کو معلوم ہو جانا چاہیے تھا حضرت عثمان کو۔ اسی طرح سے اور آگے بڑھیں، حاتم ابن ابی بلتا عظیم اور جلیل القدر صحابی ہیں، غزوہ بدر میں شریک ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کا پلان بنایا اور بالکل صیغہ راز میں رکھا، راز میں رکھا کہ ہم فلاں فلاں وقت اس طرح سے مکے کے اوپر حملہ کریں گے۔ حاتم ابن ابی بلتا بیچارے، ان کے کچھ عزیز و اقارب مکے کے اندر تھے، انہیں میٹنگ میں پتا تھا، میٹنگ میں شریک تھے، انہیں معلوم تھا کہ حضور اس طرح سے مکے پہ حملہ کریں گے۔ اس لالچ میں ان بیچارے نے کیا کیا، ایک عورت کو ایک خط لکھا اور اس سے کہا کہ جلدی سے کفار مکہ تک یہ خبر پہنچا دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سرداران قریش کو بتلا دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلانے ٹائم فلانے دن تمہارے اوپر حملہ کرنے والے ہیں۔ ادھر وہ عورت اونٹ کے اوپر سوار ہو کر کے مدینے کے حدود سے باہر نکلتی ہے، ادھر اللہ وحدہ لا شریک حضرت جبریل امین کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بھیجتا ہے کہ ایسا میرے نبی کو بتلا دو کہ حاتم ابن ابی بلتا فلانی عورت کو خط دے کر کے مکہ بھیج رہی ہے تاکہ تمہارے ان رازوں کو پاس کر دیا جائے۔ حضرت علی، حضرت زید، حضرت زبیر غالباً، یہ صحابی رسول، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً ان کو تیز رفتار گھوڑوں سے بھیجا اور کہا جاؤ اور اس عورت کو گرفتار کر کے لاؤ۔ وہ عورت پکڑی گئی، اس عورت نے کہا میرے پاس کچھ خط نہیں ہے۔ کہا تو خط دکھا دے ورنہ تجھے ننگا کر دیں گے، کیونکہ تو جھوٹی ہو سکتی ہے لیکن وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے جس کو خبر دینے والا آسمان والا ہو، جس کو بتلانے والا اللہ ہو، وہ جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے۔ چنانچہ جب اس نے خوف جلے دھری ہو کہ اب مجھے ننگا کر دیا جائے گا، اس نے اپنی جوڑے میں سے اس خط کو نکال کر کے دیا کہ یہ دیکھو یہ خط ہے۔ اگر نبی کو علم غیب تھا تو نبی کو فوری طور پر پکڑ لینا چاہیے تھا، نبی کو فوراً بھیج لینا چاہیے تھا، اللہ کو اطلاع دینے کی کیا ضرورت تھی؟ یہی غیب کی باتیں ہیں جو اللہ کبھی کبھی اپنے نبیوں کو اطلاع کر دیتا ہے، تب وہ غیب نہیں ہوتی ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے اور آگے بڑھیے، یہ چھ حدیثیں ہو گئی، ساتویں حدیث، اور اللہ کی قسم حدیثیں بھری ہیں، حدیثیں ایک ایک حدیثیں اس بات کی گواہی دیتی ہیں اللہ کے سوا کوئی عالم الغیب نہیں ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے جب چاہتا ہے کوئی خاص خواب اپنے نبی کو بتلا دیتا ہے۔ مستدرک کی روایت، حضرت عطیہ کہتے ہیں کہ جنگ بنو قریظہ کے اندر جو یہودیوں کا تھا، اس جنگ میں صحابہ کرام نے مجھے بھی گرفتار کیا۔ چنانچہ وہ جنگ تھی کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا تھا کہ جتنے بھی نوجوان ہیں، جتنے بھی بالغ ہیں، سب کو قتل کر دیا جائے، سب کو ختم کر دیا جائے اور بڈھوں کو چھوڑ دیا جائے، سب کو قتل کیا جانے لگا۔ میں جو تھا، میں بالغیت اور نابالغیت کے بیچ میں تھا، بظاہر مجھے جو تھا ایسا لگ رہا تھا دیکھنے والا کہ کیا پتا بالغ ہے یا نابالغ ہے۔ شک گزرا اللہ کے نبی کے پاس اس بچے کو، حضرت عطیہ کہتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس مجھے لایا گیا، صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی اس کو کیا کریں، یہ تو پتہ ہی نہیں چلا بالغ ہے کہ بالغ ہے, کیسے قتل کرنے, بالغ ہے کہ نہ بالغ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو مخصوص جگہ چلے جاؤ, اس کا ادھار کھولو, دیکھو ناک کے نیچے بال اگے ہیں تو یہ بالغ ہے اور ناک کے نیچے اگر بال نہیں اگے ہیں تو یہ نابالغ ہے. اس مسند کی روایت میں چنانچہ صحابہ لے گئے, دیکھا حضرت عطیہ کہتے ہیں بال ہمارے نہیں اگے تھے, ہمیں چھوڑ دیا گیا اور بعد میں وہ ایمان لے آئے الحمد للہ, بعد میں وہ ایمان سے مشرف کیے. اگر حضور کو علم غیب تھا تو حضور کو تو فوری طور پر یہ کہہ دینا چاہیے تھا, حضور کو پہلو فوری طور صحابہ چھوڑ دو یہ نابالغ ہے, حضور کو اتنا سب زحمت کروانے کی کیا ضرورت تھی, کسی کے سطر کھلوانے کی کیا ضرورت تھی. اور اس دور کا مجدد اعلی حضرت اپنی کتاب ملفوظات کے اندر واقعہ نقل کرتا ہے, واقعہ لکھتا ہے بزرگ کا کہ دو بزرگ آپس میں بحث کرنے لگے, پہلوانوں کی طرح کپڑے اتار دیے, ایک نے کہا آجا لڑ جا, کہا کہ نہیں میں تیرے رونگتے رونگتے میں رحمت خداوندی دیکھ رہا ہوں, تیرا رونگتا رونگتا رحمت خداوندی سے جو ہے معتبر ہے, یہ بتا تو کس کا مرید ہے. کہنے لگا کہ میں جو ہے شیخ عبد القادر پیرانے پیر کا مرید ہوں. کہنے لگے ٹھیک ہے بھائی میں تجھ سے نہیں لڑتا, تو بہت بڑے پیر کا مرید ہے. چنانچہ کہا اچھا کپڑا پہن لے, تو اس نے کہا میں اتارے, بزرگ جو فقیر جو ہوتے ہیں وہ اتارے ہوئے جبے نہیں پہنا کرتے ہیں. تو کہا پھر ننگا رہے گا ایسی لنگوٹی پہن کے, کہا نہیں 12 روز کی مسافت پر غور کرو ملفوظات اٹھاؤ اعلی حضرت کی, جو اس دور کا مجدد ہے, جس کے کلاموں پر تم ناز کرتے ہو فخر کرتے ہو, یہ مجدد تھا یا محدث تھا, بدعتی تھا, کیسا تھا اللہ کی پناہ, خود غور کرو. 12 روز کی مسافت پر اس کی بیوی اس کا گھر ہاتھ پھیلایا اور کہا فاطمہ میرے جوڑے دے, فوراً 12 روز کی مسافت پر فاطمہ نے ہاتھ بڑھا دیے اور یہاں اس کو جوڑے ملے تب اس نے پہنے. اللہ اکبر, گرو گرو رہ گئے, چیلا چکر ہو گئے, بابا تو تھے ہی بزرگ, محترمہ بھی فاطمہ بھی وہاں پہ 12 روز کی دوری پہ آواز سن رہی ہے اور کپڑے دے رہی ہیں, فیک کے ذریعے آ رہا ہے نور اللہ, یہ ہاتھ نہ ہوا لگا ہوا کوئی کیا ہوا, یہ دیکھیں اس طرح کے واقعات لکھے ہوئے ہیں اور ان کی مت ماری گئی ہے, انہیں اللہ کی پناہ, اللہ ہو سمجھ میں نہیں آتا انہیں کس طرح سے سمجھائیں. اور آگے بڑھیں, چھوڑیں یہ واقعات ہیں جو میں چند نمونے چھوڑ دیتا ہوں آپ کے لیے سمجھنے کے لیے کافی ہیں. اور اس کے اندر یہ نہ سمجھیں کہ علم غیب کے مسئلے میں صرف یہی بیچارے بریلوی بہت بہت پکے ہیں, او ہو اس کے اندر سب بڑے بڑے پردہ نشینوں کے نام ہیں, اس کے اندر میں نام گناؤں تو آپ کی پیشانیوں پہ بل پڑیں گے. آپ کتابیں اٹھائیں ارواح ثلاثہ, اور آپ کو میں نے بتایا ہے حوالہ مولانا اشرف علی تھانوی جنہیں حکیم الامت کہا جاتا ہے, انہوں نے اس کے اندر واقعہ لکھا, دیوبند کے دو آدمیوں میں جھگڑا تھا, قاسم نانوتری کو مرے ہوئے برسوں گزر گئے تھے, دو آدمیوں میں جھگڑا تھا, مولانا شبیر احمد عثمانی کا دل کسی ایک کی طرف مائل ہو گیا, ایک دفعہ رات کا ذکر ہے کہ فجر کے وقت ایک کوئی بزرگ تھے ان کا نام مجھے یاد نہیں رہا, رفیع الدین نام تھا, کرت اللہ بہتر نہ نام بال میں کوئی ایک تھا, اس نے شبیر احمد عثمانی صاحب سے کہا کہ آج ہمارے پاس آپ فوراً آئیں تشریف لائیں نماز سے پہلے, چنانچہ نماز سے پہلے تحجد کے وقت دے, کہنے لگے یہ لحاف دیکھ رہے ہو, یہ لحاف جو بالکل بھیگا ہوا تھا بالکل تر تھا پانی سے, کہا یہ کیا ماجرا ہے, کہا ابھی حضرت قاسم نانوتوی جسد انصوری کے ساتھ قبر سے نکل کے میرے پاس بالکل بظاہر تشریف لائے تھے, جنہیں دیکھ کر میں پسینہ پسینہ ہوگا, میری گڑی بھیگ گئی اتنا پسینہ ہوا. کہا کیا کہا انہوں نے, کہا انہوں نے کہا کہ شبیر احمد عثمانی سے کہہ دو کہ ان دیوبندیوں کے جھگڑوں میں نہ پڑے تو نہ ملاؤں کے جھگڑے میں بلکہ الگ رہیں. حضرت شبیر احمد عثمانی مفکر قرآن ہے, جن کا قرآن ہمارے ملک کے بہت بڑے نامور مفکر کی تجزیہ اور توثیہ سے اس دھوکہ دے کر کے یہاں مملکت سعودی عربیہ میں چھپایا گیا اور یہاں کے پیسے کو خراب کیا گیا, اس طرح سے وہ قرآن چھپایا گیا اس کے توثیہ پر. شبیر احمد ان کا عقیدہ دیکھو, وہ کہتے ہیں اللہ میں تو توبہ کرتا ہوں میں دونوں میں کسی جھگڑے میں نہیں پڑوں گا. یہ دیکھیں یہ کس گھر کی بات کر رہا ہوں, وہ دار العلوم دیوبند جہاں پہ سطحوں کی لسٹ نکلتی ہے, کوئی طالب علم جو وہاں سے فارغ ہو کے نکلتا ہے وہ مفتی ہی ہوتا ہے, علامہ ہی ہوتا ہے, اتنے نیچے درجے میں اس کا کوئی مقام نہیں ہوتا ہے, وہاں سے یہ عقیدہ. اور اس طرح کے ارواح ثلاثہ میں عقیدے بھرے ہوئے ہیں. اسی طرح سے اشرف الصوانح جو اشرف علی تھانوی صاحب کے سوانح عمری کے اوپر کتاب لکھی گئی ہے, اس کے اوپر اس کے اندر وہ واقعات ایسے ایسے واقعات بھرے پڑے ہیں اللہ کی پناہ. وہ بھی یہ واقعات کہ حضرت یہاں پہ ایک آدمی کہہ رہا میلے میں میری دکان لگی ہوئی تھی, مجھے شروع ہی سے دہشت لگی تھی کہ ابھی آگ لگنے والی ہے, میں اپنے سامان بکس میں جلدی جلدی بھرا اور آگ لگ گئی, اتنے میں آگ لگ گئی, میں نے سوچا اب کیا کروں, یہ بخت تو میں نہیں اٹھا پاؤں گا, اچانک ہم نے دیکھا کہ حضرت اشرف علی تھانوی تشریف فرما ہے, انہوں نے بخت اٹھایا, میرے بخت اٹھا کر کے ایک طرف رکھے گئے, میں نے پھر جا کے دیکھا تو وہ تھانہ بھون میں بھی تشریف رکھتے, یہاں بھی موجود ہیں وہاں بھی موجود ہیں. او ہو یہ کرشن کنہیا والا معاملہ ہے. تو اگر بریلوی اپنے بزرگوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے تو وہ تو مشرک ہے, وہ تو بدعتی ہے, وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے. اور تم اگر اپنے بزرگوں کے بارے میں عقیدہ رکھو تو تم نے کون سے سرخاب کے پر لگے ہیں کہ تمہیں ان کے زمروں میں نہ شامل کیا جائے. یہی اب پانی کی بات کڑوی گزرتی ہے, جب میں کھول کے دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی آپ سامنے رکھ دیتا ہوں تو برا ماننے کی ضرورت نہیں ہے. جلا دو ان کتابوں کو چوراہوں پہ رکھ کے, آگ لگا دو, ان کی ضرورت نہیں ہے مسلمانوں کو. اللہ کی قسم ان تمام کتابوں کو انگار لگا دو, کتاب و سنت موجود رہیں گے تو میرے نبی کا فرمان سر کر کے بولے گا فرق تو ٹھیک مر رہے تو بلو ماں سمجھ سک سنتے ہیں نا. دو کتابیں چھوڑ کے جا رہا ہوں, جب تک تم ان دونوں کتابوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو گے ہر جگہ گمراہ نہیں ہو سکتے ہو. اور وہ دونوں کتابیں ایک اللہ کی کتاب ہے اور ایک میری سنت ہے. جب تک یہ دونوں موجود رہیں گی امت گمراہ نہیں ہو سکتی ہے. امت گمراہ ہوگی تمہارے افکار سے, تمہارے خیالات سے, تمہارے ولیوں کے اس طرح کے مضمونوں سے اور جن کے افسانوں اور حکایتوں اور کہانیوں کے عقائد صحیحہ کے ٹکراؤ سے. اس طرح سے امت گمراہ ہو رہی ہے. جلا دو ان کتابوں کو چوراہوں پر اور لوٹو قرآن و سنت کی طرف اور آگے بڑھو. حضرت مسلم صحیح مسلم کی روایت حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جنگ احزاب کا وقت تھا, رات بہت ہی سرد کی, بہت سردی کی رات تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف فرما تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے صحابہ کو کہ کوئی ہے جو آج میرے پاس میرے دشمنوں کی خبر لے کے آئے. غور کریں واقعے پر, صحیح مسلم کی روایت ہے یہ. حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کوئی ہے جو دشمنوں کے خیموں کی, دشمنوں کے چالوں کی خبر لے کے آئے. تین دفعہ آپ نے فرمایا. اتنی سردی رات تھی کہ کسی صحابی کو چرات نہ ہوئی نکلنے کی. حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ کہتے ہیں کہ کہا حذیفہ تم جاؤ. میں گیا اور وہاں جا کے دشمنوں کی خبر لا کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اطلاع دی. اگر حضور کو علم غیب تھا تو حضور کو کیا ضرورت تھی بھیجنے کی, حضور کو صحابہ کو روانہ کرنے کی کیا ضرورت تھی. حضور کہتے تم لوگ آرام سے بیٹھو, میں خود وہاں جو کچھ بھی ہو رہا تھا میں دیکھ لیا ہوں. سب یہاں میں دیکھ لیا ہوں جیسے ان کے بزرگ سب کچھ ہوتا وہ دیکھ رہے ہیں. قبر میں نومن مٹی کے نیچے بھی سوئے ہوئے ہیں, دلوں کی دھڑکنے سن رہے ہیں, کس کو بیٹا دینا, کس کو بے کون, کس فریادی کا آیا, سب کچھ نومن مٹی کے نیچے یہ مشاہدہ فرما رہے ہیں. پردے اٹھا اٹھا کے ہاتھ نکال نکال کے سلام کر رہے ہیں. ہاں ہاں ایسے بھی کرامات ہیں جناب عالی, آگے بڑھیں. یہ صحیح مسلم کی اور صحیح مسلم کی روایت. اسی طرح سے خیبر کا واقعہ لوگ زندہ واقعات ہیں, دنیا جانتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک یہودن خبیثن نے زہر کھلایا تھا, گوشت میں زہر ملا کے دیا تھا کہ نہیں دیا تھا, گوشت میں زہر ملا کے دیا تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھا لیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری زندگی تک وہ زہر کا اثر تھا. صحیح بخاری کی روایت, بھائی عائشہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی موت کی اور حیات کی کشمکش میں تھے, آپ کا چہرہ سرخ ہوتا جا رہا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عائشہ وہ زہر جو میں نے خیبر کے دن کھایا تھا آج اس کا اثر میں اتنا محسوس کر رہا ہوں کہ اس کے اثر سے میرا کلیجہ کٹتا ہوا محسوس ہوتا ہے. وہ نبی کیا جان بوجھ کے زہر کھائے گا؟ تو جہاں زہر کھائے گا, تو کھائے گا جان بوجھ کے, تیرا پیر کھائے گا کہ جانتا ہے زہر ہے وہ کھائے گا. بول اپنے پیر, اپنے سے زیادہ نشین, اپنے بزرگوں کو کھلا دیکھتا ہوں کون مائی کا لال زہر کھاتا ہے. اگر وہ جانتا ہے اس میں زہر ہے تو کھائے گا. وہ کوئی جادوگر ہی اس طرح کی شعبے بازی دکھا سکتا ہے. نبی کریم کو علم ہوتا تو نبی کریم زہر کھاتے نوز باللہ. اور سنو اسی تاریخ کے حوالے سے میں بتاؤں, صحابہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی نہیں کھایا تھا بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی زہر کھایا تھا. بہت سارے صحابہ نے زہر کھایا تھا اور سارے صحابہ جن لوگوں نے وہ زہر کھایا تھا سارے کے سارے اپنے پیارے نبی کے قدموں پہ نثار ہو کے وہیں شہید ہو گئے, وہیں مر گئے. تو بتا حضور غیب جانتے تھے, حضور کو علم غیب تھا تو نعوذ باللہ اپنے حضور اپنے صحابہ کو زہر کھلوا کے مروا رہے تھے؟ تو کس طرح کے الزام ہمارے نبی کے اوپر لگا رہا؟ تو گستاخ رسول نہیں ہے تو کون ہے؟ تو نبی کی توہین کرنے والا ہے نہیں ہے تو کون ہے؟ تجھے کس نام سے یاد کیا جائے؟ تو نبی کی محبت کا بھی دم بھرتا ہے, نبی کے اوپر اس طرح کے باطل الزامات بھی لگا رہا ہے. اور آگے آؤ, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لونڈی جو تھی حضرت ماریا, جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں تھی, وہ لونڈی بھی تھی اور ان سے ابراہیم اور عبداللہ بھی پیدا ہوئے تھے. حضرت ماریا قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کے اوپر منافقین نے اتہام لگایا کہ حضرت مابور نامی ایک غلام تھا جو وہ بھی صحابی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, الزام لگایا کہ حضور کی لونڈی اس غلام سے نعوذ باللہ پھنسی ہوئی تھی. نعوذ باللہ, حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی خبر ہوئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے علی کے ہاتھ میں تلوار دیا اور کہا جہاں کہیں بھی وہ غلام ملے اس کو سرعام قتل کر دیا جائے. حضرت علی گئے, وہ دیکھا تلوار, اس نے دیکھا کہ یہ مابور نامی جو غلام تھا ایک کنویں کے اوپر غسل کر رہا تھا, نہا رہا تھا. حضرت علی لپکے, وہ دیکھ کے تھرا گیا. حضرت علی نے اس کی لنگی کھینچی, اس کو پٹکنے کے لیے, مارنے کے لیے جب لنگی کھینچی تو دیکھا کہ وہ بیچارے کے وہ آلے تناسل ہی غائب تھا, وہ آلے تناسل ہی نہیں تھا. تو کہاں سے وہ اس طرح کے غلط کام وہ کرتا؟ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اللہ کے نبی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اس بیچارے کے پاس تو وہ آلہ ہی غائب ہے جو مردوں کا آلہ ہوتا ہے, تو پھر یہ کیسے بدکاری کر سکتا ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ کس طرح ظالموں نے میری لودی کے اوپر الزام لگایا. اگر نبی کو علم غیب تھا تو تو بتا کیا نبی اپنے صحابہ کو قتل کرنے کا حکم دیا کرتے تھے؟ نبی اس طرح کے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ لگا لینا چاہیے تھا میری لوڈی ماریا جو ہے وہ بہت تھی تاجباد میں کیا ضرورت ہے یہ سب حضرت علی کو بھیجنے کی؟ تو کیا میں نعوذ باللہ تیرے ہی عقیدے کے مطابق کہ حضور غیب جانتے تھے، تیرے ہی عقیدے کے مطابق حضور نعوذ باللہ ڈرامہ کر رہے تھے؟ جس طرح تو آج امت کے سامنے ڈرامہ پیش کرتا ہے، جس طرح تو جوکر پنی کرتا ہے، امت کو تعویل اور قرآن کو بدل بدل کے پیش کر رہا ہے، اس طرح نعوذ باللہ میرا نبی اس سے پاک ہے، میرا نبی اس سے پاک ہے۔ اور آگے بڑھو، سنچار ہجری اصحاب صفہ کا واقعہ یاد کرو کہ وہ چند لوگ جو ایک قبیلے سے آئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور انہیں کہا تھا ہمارے قبیلے میں کچھ لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، انہیں قرآن پڑھانے کے لیے کچھ لوگوں کو بھیج دیجیے۔ اصحاب صفہ کے 70 حافظوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا ان کے ساتھ کہ جاؤ فلانی بستی میں لوگ مسلمان ہونے والے ہیں، ان کے ساتھ جاؤ اور وہاں جا کر کے انہیں قرآن پڑھاؤ۔ 70 آدمی تھے، 70 صحابہ اصحاب صفہ مسکین، جب بستی مدینے کی بستی سے باہر نکلے، ایک لنگڑے تھے اس کے اندر صحابی رسول، ان کے علاوہ ان مردودوں نے، ان منافق خبیثوں نے، مشرکوں نے ان 70 صحابہ کو قتل کر دیا، شہید کر دیا، ان کو ان کے ہاتھ کاٹے، ان کے پیر کاٹے، ایک لنگڑے صحابی بچے تھے، بھاگے بھاگے آئے، اللہ کے نبی کو خبر دی، اللہ کے نبی اتنے صدمے میں پڑے، اتنے صدمے میں پڑے، اور پھر ان کو پکڑوایا بھی گیا، ان کو گرفتار بھی اللہ کے نبی نے کروایا، فوج بھیج کر کے وہ گرفتار کیے گئے۔ اللہ کے نبی کو اتنا صدمہ ہوا، ایک مہینے تک وہ رحمت للعالمین ان کے اوپر بدعائیں صبح کی نماز میں کیا کرتا تھا، ایک مہینے تک۔ ہم اس سے پوچھنا چاہتے ہیں، نبی جانتے تھے یہ مشرک ہیں، یہ منافق ہیں، ان کے دلوں میں کھوٹ ہے، اپنے صحابہ کو بھیج کے قتل کرواتے تھے نعوذ باللہ، کس طرح کا الزام؟ آج دشمنان اسلام اگر تو یہ عقیدہ ان کے سامنے بیان کرے اور یہ واقعات دشمنان اسلام دیکھیں تو سیدھے یہ کہیں گے ارے ان کا نبی اپنے ساتھیوں کو جان بوجھ کے قتل کروایا کرتا تھا، ہے کہ نہیں؟ یہی تو الزام آئے گا ظالمو، اپنے نبی کو، اپنے نبی کی حقیقت کو سمجھو۔ اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گرفتار کروایا، ان کے ہاتھ پیر کٹوائے، اور ایسے ہی ان کو دھوپ میں چھوڑ دیا، اور سریے جو تھے سریے ان کو سرخ کر کے ان کی آنکھوں میں سرمے ڈلوائے تھے، وہ رحمت اللہ علیہ وسلم، اتنا خطرناک ہوا تھا ہمارا نبی اس حرکت کے اوپر۔ اللہ کے نبی اگر غیب جانتے تو یہ تمام سب چیزیں کیوں ہوتی؟ اللہ کے نبی غیب جانتے، اور وقت کم ہے، اللہ کی قسم بہت ساری مثالیں اس کی موجود ہیں، میں آپ کو کہاں تک بیان کروں، اور آ جاؤ۔ ایک شیخ الاسلام اپنی تقریر میں کہتا، میں آخری بات عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو دوستو، ایسی بات ہے کہ اللہ کو تو سب کچھ معلوم ہے، اللہ کو معلوم ہے غنی ہو کر کے، لیکن ہم جن کے بارے میں عقیدہ رکھتے ہیں یہ محتاج ہو کر کے سب کے مالک ہیں، محتاج ہیں، یہ محتاج ہو کر کے سب کے مالک ہیں، ہم یہ نہیں کہتے کہ اپنے آپ مالک، اللہ نے ان کو دیا ہے۔ میں کہتا ہوں یہی عقیدہ مشرکین کا، یہی عقیدہ کفار مکہ اور مشرکین مکہ کا تھا، کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ صحیح مسلم کی روایت باب التلبیہ کتاب الحج، حضرت یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہم لا شریک لبیک، اللہم لبیک، لا شریک لک لبیک، تیرا کوئی شریک نہیں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں، اے اللہ تیرا کوئی شریک نہیں، الا شریکن، مگر کچھ شریک ہیں، ہوا لک، جو تیرا بندہ ہے وہ شریک بھی، جس کو ہم ٹھہراتے ہیں تجھ سے وہ تیرا بندہ ہے، تم لکھوں وہاں ملک، تو ان قوتوں کا، طاقتوں کا، ان تمام علوم کا مالک ہے جس کا میرا شریک مالک ہے، یعنی جو کچھ بھی میرے ان شریکوں کو ملا ہے، تیرے ان شریکوں کو ملا، تجھ نے عطا کیا ہے، تجھی نے ان کو بخشا ہے۔ تو مشرکین مکہ بھی اپنے بزرگوں کے بارے میں، اپنے معبودوں کے بارے میں، جو حضرت عیسیٰ کی والدہ تھی، حضرت ابراہیم کے، حضرت اسماعیل کے، اور صالحین کے بت تھے جن کو پوچھتے تھے، وہ یہی عقیدہ رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا ہے، ہم ان کو سب کچھ بخش دیا ہے، اس لیے ہم ان کے سامنے نظر و نیاز کراتے ہیں۔ آج یہی عقیدہ اس امت کے کچھ مخصوص لوگ رکھتے ہیں، اس لیے مسلمانوں آپ سے درخواست ہے، آپ سے گزارش ہے، اور چیز کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور علم غیب یعنی غیب کا جاننا صرف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے خاص ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ نہیں فلانی بات ہے، دیکھو اللہ کے نبی نے بتلا دیا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیٹ میں چھپی ہوئی چیزوں کو بتلا دیا کرتے تھے، لوگوں نے کیا گھروں میں جمع کیا ہے وہ بتلا دیا کرتے تھے، تو ان کے منہ پہ تماشا مارو اور ان کو کہو ظالموں اللہ نے باذن اللہ فرمایا ہے، اس کے آگے اللہ کے حکم سے وہ جان جایا کرتے تھے، یعنی اللہ انہیں وہی کرتا تھا کہ دیکھو فلانا آدمی یہ کھا کے آ رہا ہے، دیکھو فلانے کے گھر میں یہ ہے، یہ سب اللہ کے حکم سے ہوتا تھا۔ اللہ اپنے نبیوں کو چھپی ہوئی باتوں کو ظاہر کر دیتا ہے، کبھی کبھی انہیں اطلاع دے دیتا ہے، اور جہاں کہیں بھی اس طرح کی آیتیں ہیں، اللہ نے کہا لیؤتیکم علی الغیب، اللہ غیبوں کے اوپر اطلاع کر دیتا ہے اپنے نبیوں کو جس کو چاہتا ہے، تو اطلاع علی الغیب اور اظہار علی الغیب، غیب کو ظاہر کر دینا، غیب کو مطلع کر دینا یہ الگ بات ہے، اور غیب کو جاننا، غیب کا علم رکھنا یہ الگ بات ہے۔ تو اطلاع علی الغیب یہ نبیوں کو حاصل ہے، بے شک انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ غیب کی باتیں کبھی کبھی بتلاتا ہے، عطا کر دیتا ہے، یعنی مطلع کر دیتا ہے، غیب کی باتوں کو ظاہر کر دیتا ہے، اس سے یہ معلوم نہیں، اس سے یہ نہیں ثابت ہوتا ہے کہ وہ غیب کو خود جانتے تھے، ہرگز نہیں، بلکہ اللہ رب العزت انہیں کبھی کبھی غیب کی باتیں بتا دیتا تھا، اور جب جو چیز بتا دی گئی، کوئی اوجھل چیز ہے، پوشیدہ چیز ہے، اسے ظاہر کر دی گئی، آپ کو مطلع کر دیا گیا، تو پھر وہ غیب یا چھپی ہوئی بات نہیں ہوتی ہے۔ یہی میرا مدعا تھا، اور قرآن و سنت اور سیرت کے حوالے سے اور فریق مخالف کی کچھ کتابوں کے حوالوں سے میں نے یہ آپ کے سامنے دلائل اور شواہد اور دو براہین آپ کے سامنے رکھے ہیں. ان براہین اور دلائل کی روشنی میں آپ غور کریں, آپ سوچیں کہ آج امت کا ایک عظیم طبقہ اس کے اندر ملوث ہے. ہم انہیں پیار و محبت سے بلاتے ہیں اور انہیں دعوت دیتے ہیں کہ آؤ قرآن و سنت کھول کر کے ہمیں بھی سمجھاؤ کہ کہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آپ کو غیب دان کہا ہے, کہاں اللہ کے نبی نے یہ فرمایا میں غیب جانتا ہوں, کہاں اللہ نے فرمایا کہ میرا نبی غیب جانتا ہے. ہر چیز نہیں بلکہ قرآن و سنت اس کے خلاف ہیں. اور آؤ اور عقیدوں کو صحیح کرو. یہ سب کا سب تصرف سب کی سب ملکیت اللہ وحدہ لا شریک کی ہے. اللہ جسے چاہتا ہے اس کو مبتلا کر دیتا ہے, ظاہر فرما دیتا ہے. اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ ہمارے وہ بھائی جو جہالت کی وجہ سے گمراہیت کے راستے پہ بھٹکے ہوئے چل رہے ہیں اور جہالت کی وجہ سے گمراہ ہیں, اللہ انہیں صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ انہیں قرآن و حدیث کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور ان کھوکھلے اور ان فریبی ملاؤں سے, شیخ الاسلام اور فقیہ ملت غازی ملت کے عہدوں اور لقبوں, مفتی اعظم فلاں اعظم کے ان عہدوں سے, لوگ عہدوں سے اللہ انہیں دھوکے سے محفوظ رکھے اور اللہ انہیں صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآیات والذکر الحکیم انه تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم.
عزیز دوست, مختلف موضوعات پر آڈیو اور ویڈیو کیسٹیں حاصل کرنے کا پتہ ایک دفعہ پھر نوٹ فرما لیں. مکتب توعیت الجالیات, حائل, سعودی عرب, پوسٹ باکس نمبر 2843 2843, فون نمبر 06533 4 7 4 8, یعنی